मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قرآن مجيد کی آية تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت میں بہت زیادہ بیانات میں پڑھتا ہوں، اے ایمان والو مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ بہت سے لوگ جو پہلے سے بیانات سن رہے ہیں وہ شاید سوچتے ہوں گے بھائی اس کے علاوہ کوئی اور آیت نہیں ہے کیا قرآن میں، اور ایک حدیث بہت پڑھتا ہوں، القیس من دان نفسہ عامل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو موت کے بعد کی تیاری کرے، بے وقوف وہ ہے جو موت کو بھول جائے اور دنیا میں پڑ جائے۔ تو چونکہ علماء کا کام لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، اپنی بھی اور لوگوں کی بھی، انبیاء کرام میں اور علماء میں فرق یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کی ہدایت کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، انبیاء کبھی بھی جو بات کہہ رہے ہیں اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ نبوت ایسوں ہوئی کیوں ملتی ہے جن کے بارے میں یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ غلط نہیں ہو سکتے، لیکن جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، مگر ان میں اور نبوت میں فرق ہی ہے۔ وارث تو وہی ہوتا ہے جو مورث ہو، لیکن نبوت میں اور غیر نبوت میں فرق اللہ نے رکھا ہے کہ نبی کا اللہ ذمہ دار ہے، وارث کا اللہ ذمہ دار نہیں ہے۔ اس لیے جو علماء ہیں وہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جو میں بیانات کر رہا ہوتا ہوں اس میں اپنے آپ کو بھی مخاطب کر رہا ہوتا ہوں، اور اس لیے اپنے آپ کو میں مخاطب کرتا ہوں کہ بھائی جتنی ضرورت آپ کو ہے اتنی ہی ہمیں بھی ہے، اس سے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے، ڈانٹ ٹپٹ کا ماحول نہیں رہتا۔ جب آدمی دوسرے کو سمجھاتا ہے تو وہ ذرا ڈانٹ کے بھی سمجھا سکتا ہے، اور جب اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا ہو تو ڈانٹتا ہے پھر، ہے بھائی؟ ابھی آپ نے دیکھا تو اپنے آپ کو بولا ہوئے تو وسیم کے پیسے ادا کر دے، آج کل یہی سمجھانا پڑتا ہے، ورنہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا، اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ دوسروں کو انسان کہتا ہے وہی تو فلاں کے اوئے بھی لگائے گا ابے تبے بھی کرے گا، فلاں کے پیسے ادا کر دے ورنہ جہنم میں جائے گا۔ جب خود پیسے کھا کے بیٹھا ہو تو اپنے آپ کو نصیحت کیسے کرتا ہے، نہیں کر کچھ نہیں ہوگا، کون سا وہ نکال لے گا، کیا خیال ہے؟ دوسرے کو نصیحت کرے گا، ابے تو نے اس سے وعدہ کیا تھا پہلی تاریخ کا، تو اس کے پیسے ادا کیوں نہیں کر رہا، ٹال مٹول سے کام لینا کتنا بڑا ظلم ہے، جھوٹ ہے، جو قرض لے کے مر جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ لیکن جب اپنے آپ کو نصیحت کرے گا، ابے تبے نہیں، اوئے اوئے نہیں ہوگا، اس میں یہ ہوگا کیا ہو گیا بھائی، اگر مر گئے تو جنازہ پڑھانے والے بہت ہیں۔ تو اپنی گندگی سے انسان کو نفرت نہیں ہوتی، اس کی ایک بڑی نازیبہ سی مثال ہے جو بہت دفعہ دیتا رہتا ہوں۔ جب ہم بیت الخلاء میں بیٹھتے ہیں، بیٹھ ہی رہتے ہیں، दूसरा वॉशरूम से निकलता है तो कितनी कितना गुस्सा आता है ना, कि लगता है ये वॉशरूम किसी ने भी यूज किया है। हालांकि कोई फर्क है, आप लैब में ले जाएं, कोई फर्क लेके नहीं चले जाना कहीं। वैसे ही मिसाल दे रहा हूं कि आप मुफ्ती साहब ने कहा था जरा टेस्ट करवाओ कोई फर्क है या नहीं, कोई फर्क नहीं है, एक ही जैसे जरासीम में सब कुछ वही है, लेकिन अपनी गंदगी इंसान को महसूस नहीं होती। दूसरे की गंदगी थोड़ी भी हो बहुत ज्यादा, आप खुद डकारे लेते रहो सफ में खड़े होके, लोग लेते हैं डकारे, लेकिन दूसरा डकारा लेके इतना गुस्सा आता है। आपको जुकाम है, आप नाक सुड़ करते रहे, कोई तकलीफ नहीं होगी आपको, दूसरा सुड़ करेगा, आदमी कहता है भाई कहीं और चला जाए यार, क्यों तंग कर रहा है। इससे एक बात यह भी पता चलती है, जो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला बहुत ज्यादा बयान में बताया करते थे, उनके वाज़ो नसीहत में भी है, फरमाते थे ये बात काफी नहीं है कि आप अपने अमल से दूसरे को तकलीफ न दें। लोग कहते हैं हम किसी को तकलीफ नहीं दे रहे, हमारा तकलीफ देने का इरादा नहीं है, फरमाया इससे ये काफी नहीं है। आपका तकलीफ देने का इरादा नहीं होता, फिर भी दूसरों को तकलीफें पहुंच रही होती हैं। आप जब सफ में खड़े होकर बार बार खून नाक छुड़वाओगे, आपका तकलीफ देने का इरादा थोड़ी है, आप तो अपनी नाक साफ कर रहे हो। कल मैंने किसी से हिसाब मांगा कुछ पैसों वैसों का था, उसने ऐसा लिख के दिया, पता ही नहीं चल रहा था, राइटिंग ऐसी कीड़े मकोड़े जैसे लाल बेग उल्टे नहीं हो जाते, यूं मार रहे होते हैं जो कॉकरोच हैं उल्टे हो जाएं। मैं पढ़ रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या किया है भाई तूने, टोटल किधर है इसका, ये किस चीज का टोटल लिख दिया, ये क्या है। मुझे इतना गुस्सा आया यार, क्यों टाइम जाया करवा रहे हो अपना भी और दूसरों का भी। कोई हिसाब मांगा है तो साफ सुथरा लिख के दे दो, एक लाइन बना के, भाई बच्चों बातें नहीं करो, हेलो शाबाश नीचे, बच्चे भी बड़े बड़े हैं माशाल्लाह। तो आप भाई तमीज से कोई चीज लिख के दो ना। मौलाना शरीफ थानवी रहमतुल्लाह ताला फरमाया करते थे, ये जो हम बार बार बयानात में मौलाना अशरफ अली थानवी का नाम लेते हैं ना, लोग कहते हैं बाबे परस्त हैं, बाबे परस्त हैं। काम ही हिंदुस्तान में मामलात को सुधारने में इस सदी में मौलाना अशरफ अली थानवी ने किया है, जितना मामलात को सुधारने में उन्होंने काम किया है। और इस पर कराची यूनिवर्सिटी में किसी तालिबिन ने इस पे काम किया था कि बर्रे सगीर में वो कौन सी शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने मुआशरत को रहन सहन को सुधारने में सबसे ज्यादा काम किया है, तो उसमें टॉप पे हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह का नाम आया था। तो इसलिए हम उनका नाम लेते हैं। शख्सियत परस्त वो है जो उनकी खिदमात को जानता हो फिर भी नाम ना ले, वो शख्सियत परस्त होता है। ये जो शख्सियत परस्त है ना, बार बार मैं कहता हूं इस जमाने में लेबल और उनवानात पे मत जाया करो। एक तो मेरा टॉपिक में बीच में भी बहुत सारे टॉपिक आ रहे होते हैं, तो वो ये उनकी बात मैं अभी मुकम्मल करूंगा, मौलवी थानवी रहमतुल्लाह ताला की बात राइटिंग के हवाले से वो मुकम्मल करूंगा, ताकि तमीज से बयान चलता रहे, इधर उधर ना जाए हम। खूब समझ लो, इस जमाने का सबसे बड़ा फितना पता है क्या है? लेबल उनवान। बहुत धोखा खाते हैं लोग, बहुत धोखा खाते हैं लेबल से, उनवान से बहुत धोखा खाते हैं। खवातीन के हुकूक का लेबल कौन लगाता है सबसे ज्यादा? एनजीओज। क्या ख्याल है, लगाती है कि नहीं लगाती? विमेन राइट्स। हुकूक ढेले के नहीं दिए, हुकूक इस्लाम ने दिए, जो लेबल नहीं लगाता। विमेन राइट्स के नाम से अलग से कोई हदीसें नहीं है, या कोई बहुत ज्यादा कोई अलग से तहरीक नहीं है, लेकिन राइट्स सारे दे दिए इस्लाम ने। और ऐसे खानदानी राइट्स दिए, उस दौर में दिए जब खवातीन को, बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था, औरत की दो टके की हैसियत नहीं थी, उस वक्त राइट्स देके इस्लाम चला गया। और आज तक वो ऐसे खानदानी राइट्स हैं कि हमारी लिबरल अंटियों को वो समझ में नहीं आते। आते जब समझ में है, जब वो अय्याशी की दुनिया गुजरने के बाद वो समझती है, जो हम अय्याशी कर रही है ना, ये जो स्कर्ट पहन के और स्लीवलेस कपड़े पहन के और हाफ स्लीव कपड़े पहन के और یعنی پہننے کا تکلف بھی اب نہیں رہا, پہننے کا لفظ شادی کی نہیں آتا, جو چیزیں پہنی جاتی ہیں اس کو پہننا کہہ نہیں سکتے, دو چار اسٹیکر ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں جو چپکا لی, استغفر اللہ, یعنی وہ ایسا ہی ہوتا ہے. وہ ایک خاتون گئی نا کہ دکاندار سے کہنے لگی کہ بھائی یہ کپڑا چاہیے شلوار کے لیے, اس نے دے دیا, اس نے کہا یہ بہت موٹا ہے تھوڑا باریک چاہیے, اس نے دوسرا دے دیا, اس نے کہا یہ بھی بہت موٹا ہے تھوڑا باریک چاہیے, اتنا باریک باریک, اس نے کہا اس سے سب نظر آ جائے گا, اس سے زیادہ باریک کی ضرورت نہیں ہے, اس سے بھی سب نظر آئے گا. تو یہ لباس مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے اور اس کو نام کیا دیا گیا ہے, آزادی. کپڑوں سے آزادی کو کیا کہا جا رہا ہے, بولو, آزادی. مردوں کی دسترس سے آزادی, مردوں کی دسترس سے آزادی, کہ مرد کا تمہارے اوپر کوئی حق نہیں ہے, جتنے رائٹ, جتنا آزاد وہ ہے اتنی ہی تم بھی ہو. لیول بڑا اچھا ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی شوہر اگر تمہیں کہتا ہے پانی پلاؤ, کوئی ضروری نہیں ہے تم پلاؤ, تم پڑی رہو. شوہر اگر تمہیں کہتا ہے بیگم روٹی پکا کے کھلا دو, کوئی ضرورت نہیں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ فلاں ڈرامہ ہے اس کی والی قسط دیکھ لینا. مجھے نہیں پتا کون سا ڈرامہ ہے کون سی قسط ہے, لیکن ڈراموں میں اسی طرح کی قسطیں آ رہی. شوہر اگر اللہ نہ کرے ایک چماٹ مار دے, نہیں مارنا چاہیے شوہر کو, یہ کوئی ترغیب نہیں ہے, لیکن اگر مار دے تو رکھ کے اسی اسپیڈ سے ٹکا دو. اب جو یہ منظر دیکھے گا, جو یہ چیزیں دیکھے گا, بولے گا یار رائٹس تو ان کے پاس ہیں. کیا خیال ہے بھائی, رائٹس کس کے پاس ہیں؟ یہ ویمن رائٹس, اٹ از کالڈ ویمن رائٹس. لگایا ریپلائی میں, زیادہ ہی لگتا ہے, خواتین کے تھپڑ میں مردوں کے تھپڑ سے زیادہ طاقت ہوتی ہے, مرد کے مکے میں طاقت ہوتی ہے خواتین کے, کیونکہ بچپن سے بچوں کو چماٹے مار مار کے نا بہت اسٹرانگ ہو گئے ہوتے ہیں ان کے, حقیقت مردوں نے چماٹے اتنے مارے نہیں ہوتے. تو اس سے ہوگا کیا, ہوتا یہ ہے کہ آدمی بہرحال کیا ہے, آدمی ہے وہ, اس سے اس کی نیچر چینج, بولو, نہیں ہو جاتی. اللہ نے مرد کو طاقتور بنایا ہے, جو طاقتور ہوتا ہے وہ دبتا ہے ہی نہیں, بلکہ اس کے لیے دب جانا یہ ایک عیب کی بات ہوتی ہے. طاقتور سے ہمیشہ بنا کے رکھی جاتی ہے, اس کو ریسپیکٹ دی جاتی ہے, اس کی اطاعت کی جاتی ہے, تو وہ محبت کرتا ہے. جو پاور فل ہے اسے پاور سے دبایا جا سکتا ہے, بولو, یا اس کو عزت دے کے اور محبت کر کے اس کو رام کیا جا سکتا ہے, ہے بھائی؟ اچھا یہ فلسفہ باقی سب جگہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. علاقے کا ایس ایچ او ہے, آپ کے پاس آیا, آپ سے تھوڑا بدتمیزی سے بات کر رہا ہے, یوں کر لینا, ایسے کر لینا, یوں کر لینا, آپ کیا کہتے ہو, تیرے باپ کے نوکر ہیں؟ آپ یہ بولو گے؟ کبھی کسی ڈرامے میں دیکھا کہ ایس ایچ او سے کوئی عامی آدمی بدتمیزی کر رہا ہو اور اس کو آزادی کا نام دے رہا ہو, لیبل کیا لگا رہا ہو, عوام کو ہم آزاد کر رہے ہیں, کہ کوئی پولیس والا آئے تو رکھ کے تھپڑ لگا دے اس کو, معاذ اللہ, استغفر اللہ. میں اس لیے استغفر اللہ کہہ رہا ہوں کہ پولیس والا کو یہ کلپ نہ چلا دے رکھ کے تھپڑ, تو میری پھر تھپڑ ہی تھپڑ ہوں گے میرے اوپر. تو کبھی آپ نے دیکھا, وجہ اس کی ہے بھائی, سسٹم کیا ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. ظلم کرنے کی تو کسی کو بھی اجازت نہیں ہے, لیکن ظلم کو دفع کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, یہ وہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے جو آپ کو دنیا سکھا رہی ہے, وہ طریقہ ہونا چاہیے جو آپ کو اسلام نے بتایا ہے. تو جیسے سربراہ ہوتا ہے اس کے پاس ایک پاور ہوتی ہے, اسی طرح اللہ نے مرد کو طاقت اور پاور دی ہے اور اس کو گھر کا سربراہ بنایا ہے. جب سربراہ بنایا تو اس کے ساتھ سربراہوں والا سلوک ہوگا تو زندگی کی گاڑی چلے گی, اس کے ساتھ سربراہوں والا سلوک نہیں ہوگا تو زندگی کی گاڑی نہیں چلے گی. آپ کہہ سکتے ہو یورپ میں تو چل رہی ہے, نہیں چل رہی بھائی, جو چیز نہیں چل رہی اس کو تم چلنا کہہ رہے ہو, ایک کھڑی ہوئی گاڑی ہو ہم کہہ رہے ہیں چل رہی ہے, بھائی نہیں چل رہی. ان کی انڈیویجل لائف ہے, وہ خود اکیلے اکیلے چل رہے ہوتے ہیں. گاڑی کسی بھی چیز کو چلنے کے لیے کم از کم دو پہیے تو ہونے چاہیے نا, ویسے تو چار پہیوں والا حساب کتاب اب میں مارکیٹ میں لے کر آ گیا ہوں. ہم نے جو لانچ کیا ہے زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے, اس میں دو پہیوں والا سیٹ اپ کیا کر دیا ہے, اس میں چار پہیوں والا سیٹ اپ ہے, بلکہ پانچ پہیے خود بھی تو ہے نا کہیں نہ کہیں. تو ایسا ہی تھوڑی چلے جائے گا کہ ایک پہیا خود ہی چلتا چلا جا رہا ہے, اس کو گاڑی کہیں گے ہی نہیں. तो वो तो इंडिविजुअल लाइफ है बेचारों की, 18 साल के बाद टाटा निकल लिए पतली गली से, कोई रोक ही नहीं सकता। फिर गर्लफ्रेंड तलाश की, जिंदगी भर बीसियों गर्लफ्रेंड से मुंह काला करके, अय्याशी करके, उसके बाद 50 55 60 साल में जब तमीज से बुढ़े हो जाते हैं, फिर शादी करके बीवी से वफा करते हैं, फिर हमें बताते हैं कि देसी लोगों की तरह अंग्रेजों में नहीं है, वो जबान का क्या है, पक्का जब किसी से शादी करता है तो वफा करता है, बुढ़ापे में शादी करके वफा के अलावा कमबख्त तेरे पास अब कोई ऑप्शन बोलो राह नहीं है। अब 18-17 साल का लौंडा होता फिर शादी करता है जज्बात में और बीवी से वफा करता, हम तुझे सलूट करते। ये जर्फ अंग्रेज में दुमला मुकम्मल कर लिया करो, अच्छा ये जर्फ अंग्रेज में नहीं है, है ही नहीं। इसलिए उनके किस्से हमें सुना सुना के ना हमें शर्मिंदा करने की कोशिश ना किया करो, हम उल्टा शर्मिंदगी को रिवर्स कर देते हैं, फिर तो रिटर्न कर देते हैं, रिवर्स नहीं घुमा देते हैं। तो लेबल पे धोखा ना खाए, मैं ये बात कर रहा था। तो अब सरबरा जब अल्लाह ने आदमी को बनाया, वो फिजिकल है यानी वो आपके कहने से नहीं होगा, वो है, अल्लाह ने मर्द को ताकत दी है, ये बात खवातीन भी मानती हैं, मानती नहीं है लेकिन उनका तन्हाई में बैठ के गौर करेंगे ना, बोलेंगे भाई ये आदमी है। तो अब अगर उसकी इताअत नहीं होगी तो मर छोड़ देगा। अच्छा, जो हमारी एनजीओज हैं जो लिबरल किस्म की और ये जो मीडिया से मुतासिर लोग हैं, ये कहते हैं अच्छा है ना, हम तो यही चाहते हैं कि छोड़ दे, क्या ख्याल है? आजकल जो साइकेट्रिस्ट है ना, चंद एक के सिवा, तलाकों के मशवरे देने में बहुत होशियार है, बहुत आगे जा चुके हैं वो। किसी खातून के घर में जर्रा बराबर कोई मसला चल रहा हो, ऊंच नीच हो रही हो, थोड़ा सा डिप्रेशन में गई, वो किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाएगी, वो फौरन मशवरा देगा इस आदमी से जान छुड़ाओ। वजह उसकी ये कि ये ज्यादातर बाहर से पढ़ के आते हैं और अंग्रेज के यहां फैमिलीज की कोई वैल्यूज नहीं, तो ये चूंकि पढ़े हुए वहीं से हैं तो कहते हैं यार इंडिविजुअल लाइफ गुजारो, क्या जरूरत है। हालांकि हमारे हजरत फरमाए करते थे जब इंसान गुनाह करता है ना तो सबसे पहले उसकी खोपड़ी खराब होती है ऊपर की, सही है ना, सबसे पहले क्या खराब होती है, खोपड़ी। और ये कुरान से साबित है, इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना, ईमान वालों अल्लाह से डरो, अल्लाह तुम्हारे अंदर हक और बातिल में फर्क करने की सलाहियत पैदा करेगा। तो सबसे पहले क्या खराब होती है, खोपड़ी। अंग्रेजों की खोपड़ी तो खराब हुई है, होमोसेक्सुअलिटी को लॉ बना दिया भाई, नेशनैलिटी मिल रही है इस पे, खोपड़ी ये सही खोपड़ी है। देखो ये चांद पे पहुंचना और ट्रेनों में और ये टेक्नोलॉजी में तरक्की करना ये नेचुरल है, ये अगर हमारी हुकूमत होती तो हम कर चुके होते, ये तो हमारे वसाइल तो उनका कब्जा है, वरना ये फितरत है। जब भी इंसान कोई काम करता है दुनिया में तो अगली नस्ल में इंप्रूवमेंट आती है, फिर वो आगे और इंप्रूवमेंट, ये नेचुरल है। तो इससे इतना मुतासिर होने की जरूरत नहीं है, ये हमारी तो हुकूमत ही गई खिलाफ, बेशक हमारी हमाकत से गई है लेकिन गई तो ना, तो जब गई है तो हम गुलाम है, गुलाम कहां तरक्की करता है। हमारे यहां जो भी एजुकेटेड लोग पैदा होते हैं उनको बाहर हायल कर लिया जाता है, जितने भी जहीन दिमाग पैदा होते हैं, ये तो कुछ मजहबी लोग बच गए बेचारे, उनको उनको उन्होंने क्या करना है उनको लेके, तो ये तो सारा क्रीम कहां चली जाती है। मैं गया था ना गूगल के ऑफिस, जो हेड है गूगल का लॉस एंजलिस या सैन फ्रांसिस्को में, गूगल का और यूट्यूब का मरकज है, किबला व काबा है उनका वहां, तो वहां मुझे देसी लोग ज्यादा नजर आए हैं, देसी लोग जो है ना इंडियन पाकिस्तानी ज्यादा नजर आए हैं। तो काम तो सारा यही लोग कर रहे हैं, कंपनी गोरे ने बनाई हुई होगी, ओनर होगा वो, उसका काम सारा साइंस, जो साइंसदान जो नई नई रिसर्च हो रही है बहुत सारे देसी लोग कर रहे हैं। अच्छा, उस पर भी लोगों ने इतराज किया, ये देखो ये यहूदियों का है और मुफ्ती साहब यहां विजिट कर रहे हैं, और जिस मोबाइल पे ये तबसरा कर रहे थे ना वो भी गूगल का था, और जो कमेंट्स कर रहे थे वो भी किसके थे, गूगल के। तो कुछ थोड़ा सा खोपड़ी को ना इस्तेमाल कर लिया करो कुछ तबसरा करने से पहले। चोरी का भोंपू लेके किसी के खिलाफ चोरी पे तकरीर करना ये ठीक नहीं है, या तो वो चोरी का है नहीं या फिर तुम भी उसी को यूज कर रहे हो यार। अच्छा खैर, तो हम यर्ज कर रहे थे मेरे भाई, लेबल बहुत खानदानी किस्म के लगाए जाते हैं, बहुत खानदानी, खवातीन के अच्छा वही मर्दों से आजाद करना, नतीजा क्या निकलेगा ये टॉपिक नहीं है, जल्दी से समेट रहा हूं, اس پہ تو میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ مرد عورت سے وفا کرنا چھوڑ دے گا، اگنور کرے گا اس کو، وہ ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرے گا اس کو، بولے بھائی انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ ہے، انسٹرومنٹ ہے، اور یوز کرو اور پھینک دو اس کو. ٹیشو پیپر نہیں جیسے استعمال سے پہلے بڑا اچھا ہوتا ہے، جب گندگی صاف ہو جائے تو ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے، تو وہاں بہت ہوتا ہے ان ملکوں میں. عورت کی دو ٹکے کی ویلیو نہیں ہے میرے بھائی، دو ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. جو عزتیں یہاں مل رہی ہیں وہاں اس کا تصور نہیں ہے. یہ بار بار میں اس معاشرے کو اس لیے لے کر آتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی خواتین کی آزادی کے نام پہ جس کلچر کو پروموٹ کر رہی ہے اس کا انجام کیا ہے. گورے یہ کام کر چکے ہیں تو دیکھو نا کیا انجام ہوا. آپ حیران ہوں گے انہوں نے کتنا پروپیگنڈا کیا ہے کہ اسلام خواتین پہ ظلم کرتا ہے. پوری دنیا میں آپ تحقیق کر کے دیکھو، خواتین میں اسلام قبول کرنے کا ریشو مردوں سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. او بھائی ظلم کر رہا تھا تو گوری مسلمان زیادہ ہو رہی ہیں، گورے کم ہو رہے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ وہ گوریاں زیادہ ہو رہی ہیں، گورے کم ہو رہے ہیں، تو کچھ تو ہے نا. ان کو پتہ ہے، وہاں دیکھ لیا انہوں نے بھائی یہ لیول ہے وفا شفا. بچوں کا باپ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. ہمارے ہاں تو کورٹ میں باپ لڑ رہا ہوتا ہے کہ بچے میرے ہیں، وہ کہتی ہیں میرے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے چاہیے، وہ کہتے ہیں مجھے چاہیے. وہاں نہیں لڑ رہا ہوتا الا ماشاءاللہ، ہیں کچھ ہیں وہاں بھی، لیکن جو اکثریت کا حال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. خیر، تو عورت کو مرد کی دسترس سے آزاد نکالیں گے وہ تنہا ہو جائے گی. اس کو تو مرد کی چھاؤں چاہیے، اس کی نیچر ہے. جب میں کہہ رہا تھا نا گناہ کرتا ہے کھوپڑی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، تو کھوپڑی میں یہ بھی ہے کہ فطرت سے بغاوت. دنیا میں کوئی بھی عقل مند یہ کبھی نہیں کہے گا کہ فطرت سے بغاوت کرو. عورت کی فطرت ہے، اس کو ایک عدد مرد بندہ چاہیے، تو وہ اگر اسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے شٹ اپ او فراز شٹ اپ پھٹا بتایا تھا نا میں نے. اب کون سا فراز ہے آپ کو کیا پتا ہے؟ ایسے تو بہت سارے وسیم بھی آ چکے ہیں بیان میں، غفار بھی آ چکے ہیں. اب مجھے آ کے کوئی کہتے ہیں میرا نام وسیم ہے، میں کہتا تمہاری بات میں نے کی نہیں ہے، تمہاری بات میں نے. وسیم دنیا میں بہت سارے ہیں بھائی. تو یہ جب سیٹ اپ چلے گا تو کیا ہوگا بھائی؟ آدمی جان چھڑائے گا. تبھی جو لبرل سیکولر لوگ ہیں آج کل، یہ لوگ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم کو پروموٹ کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں بھائی اس میں سکون ہے، اس میں اطمینان ہے، جہاں شادی کی پھڈے شروع ہیں. تو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان لوگوں کے ہاں شادی میں اور گرل فرینڈ میں کوئی فرق ہوتا نہیں ہے، تو مرد اپنے آپ کو پھنسائے کیوں نکاح کر کے؟ بھائی دیکھو، گرل فرینڈ پر لازم ہے کہ بوائے فرینڈ کی بات مانے؟ بولو نا جلدی جلدی منہ سے، یعنی بولو، لازم ہے کہ مانے بات؟ نہیں لازم. تو گوروں کے ہاں بیوی پر لازم ہے کہ شوہر کی بات مانے؟ بولو، نہیں ہے. تو کیا فرق ہوا؟ اچھا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے بیوی کے ہاں، اچھا بیوی جو ہے وہ گوروں کے ہاں پابند نہیں ہے کہ شوہر سے ہی ریلیشن رکھے. اگر کہیں اور ریلیشن رکھ لیا تو کوئی اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنا بڑا کیا، چھوٹا سا مسئلہ بھی نہیں ہے. بلکہ اگر نہ رکھے تو پوچھیں گے آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ خیر، بہت کم وفائیں ہوتی ہیں. اور شوہر کے بھی اگر کہیں ادھر ادھر بھی سیٹ اپ چل رہا ہے، برا تو سمجھتے ہیں سوسائٹی میں اس کو، برا سمجھنا الگ چیز ہے، لیکن پریکٹیکل لائف میں ایسا ہوتا نہیں ہے. پریکٹیکل لائف میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے دائیں بائیں. تبھی کسی نے کہا کہ انگریز جھوٹ نہیں بولتا. واقعی جھوٹ نہیں بولتا، لیکن 99% انگریز اپنی بیوی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ صرف تم، اور 50% بیویاں اپنے شوہر سے جھوٹ بولتی ہیں کہ صرف تم. سب چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. تو گرل فرینڈ میں بھی یہی ہوتا ہے بھائی صاحب. اچھا، گرل فرینڈ بھی اگر کسی سے ریلیشن بنائے گی وہ بھی برا سمجھا جاتا ہے، بوائے فرینڈ بھی گرل فرینڈ کے علاوہ کسی ریلیشن بنائے گا تو وہ بھی کیا سمجھا جاتا ہے؟ برا سمجھا جاتا ہے، لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے. تو فرق ہو گیا بیوی میں اور گرل فرینڈ میں. لیکن ایک مصیبت دونوں میں، ایک مصیبت بیوی میں ہے، گرل فرینڈ میں نہیں ہے. ان سوسائٹی میں گرل فرینڈ کو چھوڑ دو کوئی کیس نہیں بنتا، بیوی کو چھوڑ دو تو بیڑا غرق ہو گیا آپ کا. بیوی کو چھوڑ دیا تو بیڑا کیا ہو گیا؟ غرق. آدھی آدھی جائیدادیں اور ساری زندگی کی ٹینشن. تو بتاؤ اس سوسائٹی میں، وہ خود انہوں نے قانون سازی کر کے، انڈیا میں بھی یہی چل رہا ہے آج کل، تو خود انہوں نے بزبان حال کہہ دیا کہ بیوی بنانے والا بے وقوف ہے ایک نمبر کا، کسی عورت کو اگر کوئی بیوی بناتا ہے، اور گرل فرینڈ بنانے والا ایک نمبر کا عقل مند ہے. خود کر دیا کہ نہیں کر دیا یہ؟ ابے کیا ہو گیا؟ عورت کی آزادی کے نام پہ رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ عورت کو آزاد کیا نا شوہر کی اطاعت نہیں, مرضی ہے تمہاری, شوہر ڈانٹ تک بھی نہیں سکتا, سربراہ وربراہ گیا, وہ جو اسلام نے کہا ہے نا سربراہ ہے وہ, سیٹ اپ ختم برباد. تو ریزلٹ کیا نکلا, مرد کو عورت کو گرل فرینڈ بنانے میں زیادہ سہولت ہوگی, بیوی بنانے میں زیادہ سہولت ہوگی یا گرل فرینڈ بنانے میں؟ ابے گرل فرینڈ بنانے میں پاگل آدمی, تو بنا لے جا کے, تو بنا لے. گرل فرینڈ بنانے میں کیا ہوگی سہولت, گرل فرینڈ بنانے میں سہولت ہے کیا کہ جب وہاں بھی وہی ہے یہاں بھی یہی ہے, اور یہاں میرے رائٹس مرد کے رائٹس زیادہ ہیں گرل فرینڈ میں, تو وہ گرل فرینڈ بنائے گا بیوی نہیں بنائے گا. گرل فرینڈ بنائے گا تو چھوڑنا بہت آسان ہے, بریک اپ ہو گیا, ایک لفظ انہوں نے رٹا لگایا بریک اپ ہو گیا, اس کو غفار پسند آ گیا بس, اب غفار بہت خوش ہوگا کہ میرا ہی نام لیا کرو, غفار بھائی بہت خوش ہوں گے, بولیں گے میرا ہی نام, ایسے اس طرح کی مثالوں میں میرا نام لیا کرو, تو اس کو پسند آ گیا جی غفار. اور ستار بھائی بیٹھے ہوئے, ٹائم دیا تھا رات دو بجے آنے کا, اچھا وہاں رات بعد دو بجے نہیں کوئی آتا, اچھا ہمارے یہاں جو ڈیٹے لگ رہی ہوتی ہیں رات دو بجے چپکے سے چھلانگ مار کے جا رہے ہیں, انگریزوں کے ہاں راتوں کو پارک میں نے دیکھا ہے بالکل خالی, اس لیے کہ وہی ڈیٹ ویٹ کے تکلف سے نکل چکے ہیں, وہ کہتے ہیں کیا چھچورے لوگوں کی طرح چھپ چھپ کے, چھپ کے کیا, ابا میں جا رہا ہوں ٹاٹا, ابا اگر ہو ان کیس جا رہا ہوں, ٹھیک ہے بیٹا. ایک انگریز نے ڈانٹا اپنے بچے کو نا, مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں بھی بعض لوگوں میں فیملی سسٹم بہت مضبوط ہے, میں نے کہا فار ایگزامپل ہے کچھ لوگ ہیں گاؤں دیہاتوں میں ہے, اتنا تو نہیں جتنا ہمارا ہے لیکن بہرحال ہے, تو وہ کہتے ہیں ابا نے ڈانٹا اس کو, گورا نا اپنے بچے کو ڈانٹ رہا تھا, اول تو ڈانٹنے پر پابندی ہے, چھوئی موئی سے بچے پیدا ہوتے ہیں, جب باپ کے ڈانٹ پہ ہی پابندی لگ جائے, تو ڈانٹ یہ رہا ہے کہ کمبخت 8 بجے کے بعد تجھے گرل فرینڈ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے. غیرت, اٹ از کالڈ غیرت, یعنی صبح 8 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک تو ملتا رہے. یار آپ لوگ کے ابا اگر یہ پابندی لگا دیں آپ بول بھی ابا اچھا ہے, میں دوبارہ رات کو سو کے صبح فریش ہو کے چلا جاؤں گا, سونا بھی تو ہے نا. تو یہ ہے آزادی. تو گرل فرینڈ سسٹم سوسائٹی میں کیا ہو گیا, چل پڑا. اچھا عورت کو فائدہ گرل فرینڈ بننے میں نہیں ہے, عورت کو فائدہ کس میں ہے, بیوی بننے میں. وجہ اس کی ہے کہ عورت نہیں چاہتی کہ مرد اسے چھوڑے, یہ ٹھرکی مرد ہوتے ہیں کہ روزانہ عورت بدلنے کا شوق, یہ مردوں کی نیچر ہے, عورت کی نیچر نہیں ہے, مردوں کی نیچر ہے. لیکن مرد نکاح کے ذریعے باؤنڈ ہو جاتا ہے, اسلام نے اس کو نکاح کا پابند بنایا, وہ باؤنڈ ہو جاتا ہے, وہ عورت باؤنڈ نہیں ہوتی, یعنی نکاح کے ذریعے مرد باؤنڈ ہوتا ہے, عورت بھی باؤنڈ ہوتی ہے لیکن وہ تو نیچر ہے نا, وہ تو ہو جائے تو کوئی چند عورتیں ہوتی ہیں جن کو ہر تھوڑے دنوں میں خلا طلاق اور یہ سب, ورنہ عورت کی تو خاص طور پہ بچے پیدا ہونے کے بعد اس کی زیادہ خواہش یہی ہوتی ہے کہ بھائی میں کسی کے ساتھ کس کے ساتھ نہ ہوں, جب تک کوئی خرابی نہ ہو کوئی مسائل نہ ہو. مرد کی فطرت ہے, یہ میڈیکل سائنس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, آپ نفسیاتی ڈاکٹروں سے پوچھ لیں, جو سائیکیٹرسٹ ہیں سائیکولوجسٹ ہیں ان سے پوچھ لیں آپ, تبھی تو یہ زیادہ کیس جو آتے ہیں ہماری سوسائٹی میں مردوں کی فحاشی کے آتے ہیں, عورتوں کی زیادہ کمپلینز آتی ہیں, میاں کے چکر چل رہے ہیں, میاں ادھر منہ مار رہا ہے ادھر جا رہا ہے, دفتر میں ایک پھل جڑی آ کے بیٹھ گئی ہے اس کے ساتھ, چمک چھلو بن کے آتی ہے روزانہ, عورت کو غصہ آ رہا ہے کہ یہ چمک چھلو میرے مرد کی زندگی میں کیوں آ رہی, کیوں آئی ہے یہ. تو خلاصہ یہ نکلا کہ لیبل مردوں کی عورتوں کی آبائی ریکارڈ نہ کریں جب لکھا ہوا ہے, صرف نکاح کو آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں. خلاصہ یہ نکلا کہ جب آپ لیبل لگائیں گے خواتین کی آزادی کا تو اصل میں کپڑوں سے آزاد کیا جا رہا ہے اور مردوں کی دسترس سے آزاد. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, جب عورت کپڑوں سے آزاد ہوگی تو عیاشی عورت کی نہیں, عیاشی کس کی بڑھے گی, مرد. مرد تو چاہتا ہے بھائی, ٹھرکی مرد چاہتے ہیں, تو مزے مردوں کے ہوں گے. لیبل کیا لگا دیا آپ نے, عورت کی آزادی, مزے کس کے ہو گئے, مردوں کے. یونیورسٹیوں میں اگر آپ کو ایجوکیشن سسٹم ختم کریں تو بہت سی یونیورسٹیوں میں لڑکے بھی بھاگ جائیں گے, یعنی ہمیں ایسی یونیورسٹی چاہیے نہیں جس میں لڑکیاں نہ آتی ہوں, کیونکہ مردوں کے مزے ہیں اس میں, مردوں کے مزے ہیں. تو اور دوسرا کیا مردوں کی دسترس سے جب آزاد کیا تو اب یہ تو ہے نہیں کہ مرد اور عورت کا ریلیشن ہی ختم ہو جائے گا، وہ ریلیشن مردوں کے لیے آسان ہو جائے گا، اسلام نے اس کو مردوں کے لیے مشکل بنایا تھا کہ مہر دو، نان نفقہ اٹھاؤ ساری زندگی، اس کے بچوں کی کفالت کرو، پورا ایک سیٹ اپ بنایا تھا اسلام نے، وہ سارا سیٹ اپ ختم، بچے بھی کم بہت تو خود ہی پالے گی اگر ہو گئے، اور تجھے یہ بھی نہیں پتا چلے گا یہ والا وسیم کا ہے، یہ والا غفار کا ہے، یہ والا ستار کا ہے، کون کون ہے، ڈی این اے سے پکڑا جائے گا، وہ بیڑا غرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تو یہ میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ آزادی کے نام پہ لیبل، اسی طرح آج کل بہت سارے لیبل، جامعۃ الرشید پہ آج کل ایک بہت طعنہ دیا جا رہا ہے، میرا ٹاپک نہیں تھا لیکن آ گیا ہے، کہ سرکاری ملا ہیں، یہ درباری مولوی ہیں، یہ سرکاری مولوی ہیں، یہ درباری ملا ہیں، یہ سرکاری ملا ہیں، سمجھ رہے ہو، یہ بہت لیبل لگایا جا رہا ہے. جامعۃ الرشید جو دلیل سے بات کرتا ہے، اب تک جو میں نے دیکھا ہے اس کے جواب دلیل سے نہیں دیا جا رہا، اس کا جواب دلیل سے نہیں، دلیل سے نہیں دیا جا رہا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا آداب معاشرت، حضرت مولانا اشرف تھانوی نے بہت کام کیا ہے نا اس پہ، سوسائٹی میں رہنے کے طریقے، اس لیے میں ان کو زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہوں، اور وہ ویسے بھی اس لیے بھی ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ وہ ہمارے پردادا پیر ہیں، سمجھ رہے ہو، میرے پردادا پیر ہیں، میں بیعت ہوں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی سے، وہ خلیفہ تھے حضرت مولانا عبد الغنی پھول پھوری رحمہ اللہ تعالی، جو بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے. عبد الغنی پھول پھوری رحمہ اللہ تعالی کی سوانح حیات آپ نے پڑھنی ہو تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی کے ایک بیان سنے مولانا عبد الغنی پھول پھوری رحمہ اللہ تعالی پر، عالم بھی تھے اور بہت اللہ والے بزرگ تھے وہ، اور ایسا ان پہ اللہ کے خوف اور خشیت کا غلبہ تھا، جب تلاوت کرتے تھے نا گریبان کھول کے، ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی ان کی. کچھ بے وقوف لوگ اعتراض کریں گے کہ فلاں صحابی نے تو گریبان نہیں کھولے، بھائی ہر اللہ والے کی اپنی کیفیات ہوتی ہیں، اس کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت ضروری نہیں ہے، ان کی عجب الگ ہی کیفیات ہو جاتی تھی ان کی، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور جسمانی صحت بہت پاورفل تھی، ہڈے میں کئی کئی پہلوان گرا دیا کرتے تھے وہ. اس طرح کی چیزیں آج کل صوفیوں میں ملتی نہیں ہے، کیا خیال ہے کہ بیک وقت پہلوان بھی ہو، بہت پاورفل تھے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ان کا واقعہ نقل کیا. اچھا، جب اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے نا تو ذکر میں گم ہو جایا کرتے تھے وہ، بہت زیادہ اللہ کا خوف خشیت، اللہ کی محبت ان پہ طاری ہوتی تھی. ہمارے حضرت بھی ان کا تذکرہ جب کیا کرتے نا تو حضرت بھی جذباتی ہو جاتے تھے اپنے شیخ کا تذکرہ کرتے ہوئے، مفتی رشید احمد صاحب، جبکہ ہم نے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو بھی یہی کیفیات دیکھی ان کی بھی. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب جب اللہ کا ذکر کرتے ان پر ایک خاص کیفیات طاری ہوتی تھی، اور جب اللہ کی محبت پہ بیان شروع کرتے نا، جیسے میں جب بیان کرتے کرتے شادیوں پہ آ جاؤں تو ایک الگ ہی کیفیت ہو جاتی ہے نا، ایک دم جذباتی، چاہے روزہ بھی ہو فٹ فاٹ ہو جاتا ہوں ایک دم، چائے کی ضرورت نہیں رہتی. ہمارے حضرت جب بیان کرتے کرتے اللہ کی محبت سے آتے الگ ہی کیفیت ہوئی، پتہ چل جاتا تھا بھائی اب ابھی اپنے کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں. پھر شعر بھی پڑھتے تھے، کچھ نہ رستے کا پتا ہم کو نہ منزل کی خبر، یعنی بیان تو ہم کہیں اور لے کے چلے تھے، موضوع ہی چینج ہو گیا، اب اللہ کی محبت شروع ہو گئی تو پھر اب موضوع ہی چینج ہو جاتا تھا نا ان کا، تو پھر یہ شعر پڑھتے تھے، بڑے درد سے پڑھتے تھے. کچھ نہ رستے کا پتا ہم کو نہ منزل کی خبر، جا رہے ہیں جس طرف، کچھ نہ رستے کا پتا ہم کو نہ منزل کی خبر، جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. کہتے ہیں اب ہم خود نہیں جا رہے، ہمیں دل لے کے جا رہے ہیں. جیسے جب شادیوں میں بیان آئے نا تو میں تھوڑی آ رہا ہوتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یار آپ نے ٹاپک چینج کر دیا، بھائی ہم نے کیا ہی نہیں ہے، اب دل ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ خود بخود لے کے جا رہے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، عاملوں کے خلاف بھی ایسا ہی ہے، عاملوں کے خلاف جو میں بولتا ہوں وہ نہیں بول رہا ہوتا، وہ دل کہہ رہا ہوتا ہے بول ان کمبختوں کے خلاف، نہیں بولے گا تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا. تو جب ہمارے حضرت اللہ کی محبت سے بیان شروع کرتے تو سارا ٹاپک کیا ہو جاتا چینج. پھر جو اشعار پڑھنا شروع کرتے، اتنے اشعار پڑھتے کہ ایک دفعہ کسی نے حضرت کے سامنے کیسٹ لا کے رکھ دی، حضرت آپ کو اللہ کی محبت سے جتنے اشعار یاد ہیں وہ سارے آپ ابھی سنا، حالانکہ شاعر نہیں تھے اور شعر و شاعری سے شغف بھی نہیں تھا. پہلے ایک زمانے میں حضرت کو شعر و شاعری سے بڑا شغف تھا، شعر کہنا شروع کر دیے تھے. حضرت فرماتے ہیں میں خواب میں سویا تو خواب آیا کہ کوئی آیت پڑھ رہا ہے، وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، کہ ہم نے نبی کو شعر و شاعری نہیں سکھائی اور نہ نبی کی شان کے مناسب تھی. تو حضرت فرماتے ہیں مجھے لگا کہ یہ شاید اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے کہ آپ مفتی ہو، علمی کام کے ہو، آپ شعر و شاعری کی طرف. ویسے شاعری اچھی چیز ہے لیکن ہر ایک کے لیے کہ وہ شعر و شاعری میں لگ جائے ہر ایک کے لیے نہیں ہے، ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. کہ آپ علمی لائن کے ہو، آپ کی تحقیقی مزاج ہے تو اس طرف مت جاؤ. تو ایسا ماتے میں نے شعر و شاعری چھوڑ دی. یہ چھوڑنے کے بعد ہے جو ابھی میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں. تو کسی نے حضرت کے سامنے کیسٹ لا کے رکھ دی کہ جو بھی آپ کو اللہ کی محبت میں اشعار یاد ہیں آپ پڑھیں. سعودی عرب میں یہ واقعہ ہوا. حضرت فرماتے ہیں میں نے، پہلے کیسٹوں کا رواج تھا، ریکارڈنگ ہوتی تھی. فرماتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا، پوری کیسٹ ختم، پھر کیسٹ پلٹی، دوسرے حصہ بھی ختم. سمجھ رہے ہو، شعر ختم نہیں ہوئے. تو اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. ایک دفعہ دو عربوں میں نا یہ رواج تھا کہ باپ دادے کے قصے بہت سنایا کرتے تھے، وہ فخر کرتے تھے کیونکہ باپ ہوتے تھے. جن کے جسمانی باپ ہوتے ہیں وہ اپنے جسمانی باپوں پہ فخر کرتے ہیں یا شرمندہ ہوتے ہیں، اگر اچھی حرکتیں نہ ہو تو کیا ہوتے ہیں، شرمندہ. جن کے روحانی باپ ہوں وہ اپنے روحانی باپ دادا کے تذکرے پر فخر کرتے ہیں، اور اگر وہ اچھے نہ ہو تو شرمندہ ہوتے ہیں. لیکن جن کے سرے سے نہ جسمانی باپ نہ ہو تو وہ نہ شرمندہ ہوں گے نہ وہ فخر کریں گے. اسی طرح جن کے روحانی باپ نہیں ہوتے، بابا لیس ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے بابوں میں کیڑے ہی نکالتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے بابا ہوتے ہی نہیں ہیں. تو جسمانی طور پر ثابت النسب حلالی ہونے کے لیے جسمانی نسب کا ہونا ضروری ہے. آپ وسیم کے بیٹے ہو، غفار صاحب کے بیٹے ہو، کس کے ہو بھائی. اسی طرح روحانی طور پر حلالی ہونے کے لیے بھی روحانی باپ دادا کا ہونا ضروری ہے. میں اپنے باپ دادا جو روحانی تھے ان کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سند متصل کے ساتھ پیش کر سکتا ہوں. آج جو لوگ بابا لیس زندگی گزارنے کی آپ کو ترغیب دے رہے ہیں کہ ہمارا کوئی بابا نہیں ہے، ڈائریکٹ امام بخاری کو بابے بنا لیتے ہیں، وہ بیچ میں بھائی ڈائریکٹ کوئی نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو تو حلالی ہو سکتا ہے؟ بیچ میں ابا کہاں گئے، ڈائریکٹ تھوڑی ہو سکتا ہے، وہ بیٹا ہے ہی نہیں، جھوٹ بول رہا ہے. کیونکہ یہ تو بیٹے کے بیٹا بیٹا ہوتا ہے، ڈائریکٹ پوتا پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ کیا بات ہے، آپ امام بخاری سے ڈائریکٹ روحانی بیٹے پہ کیسے پیدا ہوگا؟ امام بخاری کے شاگرد، شاگردوں کے شاگرد، وہ سلسلہ پیش کرنا چاہیے. تو روحانی طور پر حلالی ہونے کے لیے روحانی باپ دادا کا ہونا ضروری، جسمانی طور پر حلالی ہونے کے لیے جسمانی باپ دادا کا ہونا ضروری ہے. تو عربوں میں چونکہ نسب کی بڑی ویلیو تھی، عربوں میں نسب کی بڑی ویلیو تھی، تو لہذا وہ اپنے باپ دادا پہ فخر کیا کرتے تھے. میرا باپ ایسا، تیرا باپ تو بتا کیسا. تو شاعری ہوتی تھی. تو جریر ایک شاعر گزرا ہے نا، اس کا مقابلہ چل رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا میرے ایسے اور اتنے سخی اور ایسے وہ. تو دوسرے شاعر نے جب اپنے باپ دادوں کے قصے بیان کیے نا، وہ اس سے بھی خاندانی نکلے. تو وہ شاعر آخر میں کہتا ہے اولئک آبائی فجئنی بمثلہم. اولئک ہاتھ سے اشارے کے وقت کہا جاتا ہے، یہ تھے میرے باپ دادے، فجئنی بمثلہم، تو بھی ان جیسے لا کے دکھا مارکیٹ میں. مارکیٹ کا لوز سنی کا میں کہہ رہا ہوں، اے جریر ایسے باپ دادے مارکیٹ میں تو لا کے دکھا. اذا جمعتنا یا جریر المجامع. اور مجھے ٹائم دے رہا ہوں، ابھی نہ لے کر آ، جب کسی کراؤڈ میں مجمع میں ہم اکٹھے ہوں تو دو چار لے آنا ایسے باپ دادے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو میں جب اپنے بزرگوں کے، اپنے اکابر کے قصے پڑھتا ہوں، واقعات پڑھتا ہوں، سنتا، اور ہم تو پڑھے ہوئے نہیں، ہم تو دیکھے ہوئے ہیں بھائی. ہم کیا ہیں، اب بھی دیکھ رہے ہیں اپنے بزرگوں کے، اپنے باپ دادوں کے واقعات. ابھی بھی ہم بزرگ لیس تھوڑی ہیں، ابھی بھی ہمارے روحانی باپ دادے موجود ہیں. تو پھر ہم یہ شعر پڑھتے ہیں، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. کہ یار ایسے لے کر آ تو مارکیٹ میں، یہ جواب میں کہیں گے ہمارے ہیں ہی نہیں مارکیٹ میں، لائیں گے کہاں سے، ہم باپ لیس، ہم بابے لیس ہیں. تو جس کا کوئی باپ نہیں ہوتا نا، وہ دوسروں کے باپوں پہ ہر قسم کا الزام ڈال سکتا ہے، کیونکہ اس کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ یہ میرے باپ پہ بھی الزام ڈالے گا. مجھے ایک بات بتاؤ، انگریز جس کا کوئی ابا نہ ہو، انگریزوں میں ابا بھی ہوتے بھی ہیں نہیں بھی ہوتے، وہ آپ کے پاس آیا اور کہ تیرا باپ چور ہے، تیرا باپ ٹھرکی تھا، تیرا باپ چرسی تھا، آپ کو غصہ آئے گا، آپ بولو گے انکوائری کرتا ہوں تیرا باپ کیا تھا، کیونکہ باپ کا جب مقابلہ ہوتا ہے تو پھر باپ کو برا بڑا کہا جاتا ہے نا۔ مارکیٹ میں گئے، ابا ہی شارٹ، پتہ نہیں چل رہا اس کا ابا کوئی ہے یا نہیں ہے۔ اب مقابلہ کس کے، اب تو آپ ہار جاؤ گے نا مقابلہ، کیا خیال ہے؟ وہ بولتا رہے گا آپ کے پاس، بولنے کے لیے اس کا کوئی ابا ہی نہیں ہے۔ اب مقابلہ جیتنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے باپ کو برا کہو، آپ کہو ٹھیک ہے میرا باپ جتنا بھی برا تھا کیا خیال ہے، تیرا تو کمبخت باپ ہی نہیں ہے، یہ زیادہ بڑی گالی ہے یا باپ کا چرسی ہونا بڑی گالی ہے؟ او بھائی، باپ نہ ہونا زیادہ بڑی گالی ہے، جن کمبختوں کے باپ دادے ہی نہیں ہیں وہ ہمارے باپ دادوں میں کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، اشرف علی رسول اللہ پڑھوا دیا، اور اس کے جواب بہت معقول جواب دیے جا چکے ہیں، لیکن نہیں ماننا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مان گئے تو بھائی اپنے تو کوئی ہے نہیں نا، تو اپنے تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو خیر ہم کیا کدھر کو نکل لیے، تو عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے، وہ میں سنا رہا تھا، حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ کتاب میں لکھا ہے اور بیانات میں بھی بیان کیا ہے کہ مضبوط کتنے تھے بزرگوں، جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا، جو صحیح اہل اللہ ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہی ہوتے ہیں، اپنی صحت کا بھی خیال کرتے ہیں، بزدل نہیں ہوتے، قوت فیصلہ ہوتی ہے ان میں۔ آج بزرگی کا تصور یہ ہے کہ مہنچو، مہنچو کو کیا کہا جاتا ہے، بس کھا رہا ہوں بیٹھ کے، کھائے جا رہا ہوں، کھائے جا رہا ہوں، کھائے جا رہا ہوں۔ ایک صاحب بھائی میرے پاس، میرے دوست سے، بے تکلف، بے تکلفوں سے ایسا مذاق کیا جا سکتا ہے، تو مجھے کہنے لگے رشوت لینا جائز ہے؟ میں نے کہا جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں یار فلاں کام کا میں کمیشن لے رہا ہوں، تو میں نے کہا اگر فلاں کام کا کمیشن لے رہے ہو جو تمہارے ذمے نہیں ہے تو کمیشن تو جائز ہے، اگر گورنمنٹ ملازم نہیں ہو، ویسے نارملی دو پارٹیوں میں۔ کہہ رہے کتنا کمیشن لے سکتا ہوں؟ میں نے کہا آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ بولو، انسان پیسے کماتا ہے پیٹ بھرنے کے لیے، بھر لے اس کو، جتنے میں یہ بھر جائے اتنا میرا کیا ہے۔ مذاق کر رہا تھا، وہ بھی خوش ہو رہے تھے، کسی کی توہین جائز نہیں ہے، لیکن بے تکلف لوگوں کے ساتھ۔ میں نے کہا آپ یہ دکھا دینا، کہنا بھائی ہم پیسے کما رہے ہیں اس کو بھرنے کے لیے، تو جتنے میں یہ بھرے گا اتنا میرا کمیشن ہے۔ میں نے کہا جائیدادیں بک جائیں گی اس کی کمیشن میں، وہ کہے گا یہ نہیں، اس کو میں بھر۔ بے تکلف تھے، ہنس رہے تھے، وہ جس کو انسلٹ محسوس ہو رہی اس کے ساتھ میں ایسا مذاق نہیں کرتا۔ خیر، تو ان کا واقعہ پھر کسی اور وقت سناؤں گا، عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا، کہ کیسی صحت تھی ان کی۔ بزائی دیتے ہیں، اب آپ کیا بولو گے، ترسا رہے ہو۔ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ایک دفعہ ٹرین کا، وہ جو نہیں ہوتے سندھ میں پل بنے ہوئے ہوتے ہیں نا دریاؤں پہ، اس میں جا سفر کر رہے تھے، ٹرین آ گئی آگے سے، تو ٹرین جب آئی ہے تو ان کو اس وقت ہوش آیا کہ فی نفسی ہی اس طرح ذکر کرنا کہ آپ بالکل ہی مستغرق ہو جائیں، دنیا کی آپ کو خبر نہ ہو، یہ شرن جائز نہیں ہے۔ لیکن بعض اللہ والے ایسے گزرے ہیں کہ وہ جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو اپنے کنٹرول میں رہتے نہیں تھے، وہ معذور تھے پھر۔ یعنی اس سے کوئی یہ استدلال نہ کرے کہ اس طرح ذکر کرنا، اپنے آپ کو بالکل ہی مدہوش کر لینا، یہ جائز کام ہے، نہ 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 جائز نہیں ہے۔ لیکن بعض اللہ والے ایسے گزرے ہیں، جیسے بشر حافی رحمہ اللہ تعالی، تابعین تبع تابعین میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ چپل نہیں پہنتے تھے مدینہ میں، بلکہ زمین پہ ہی چپل پہنے بغیر چلا کرتے تھے۔ وہ یوں کہتے تھے، اللہ نے زمین کی تعریف کی، والارض فرشناها فنعم الماہدون، ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھایا، کیا بہترین بچھونا ہے، تو جو اللہ نے میرے لیے بستر لگایا مجھ سے نہیں چلا جاتا چپل پہن کے۔ اب یہ جو ظاہر پرست لوگ ہوتے ہیں فوراً فتویٰ لگا دیں گے، لو بھائی صحابہ تو چپل پہنا کرتے تھے، تابعین تو چپل پہنا کرتے تھے، بالکل ٹھیک ہے چپل، آپ بھی چپل ہی پہنا کریں۔ لیکن بعض اہل اللہ میں اللہ کی محبت کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ وہ معذور ہو جاتے ہیں۔ تو معذوروں کے حکام دیکھو، جس کو بار بار پیشاب آتا ہو معذور ہے نا، اس کے حکام عام لوگوں کی طرح ہیں بھائی، اس کا تو ایک وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھ لے، قطرہ نکلنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اسی طرح جیسے جسمانی طور پر انسان معذور ہو سکتا ہے، مینٹلی بھی معذور ہو سکتا ہے۔ تو یہ مینٹلی معذور ہو جاتے ہیں، اتنا زیادہ اللہ کی محبت کا غلبہ ہو گیا کہ اب وہ زمین پہ چپل رکھے نہیں جا رہے۔ اس کی مثال امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، کتنے بڑے محدث تھے، وہ مدینہ سے باہر ہی نہیں جاتے تھے کہ ایسا نہ ہو میری موت واقع ہو جائے مدینہ سے باہر، ایسا نہ ہو میری مدینہ سے باہر موت واقع ہو جائے۔ ان پر اللہ کے نبی کی محبت کا اتنا غلبہ کہ انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ مدینہ کو مکہ پہ بھی فضیلت ہے، صحیح ہے نا. حالانکہ جمہور کا یہ مذہب نہیں ہے, مکہ کی فضیلت مدینہ سے زیادہ ہے, سوائے اس بقعہ کے, اس جگہ کے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے, وہ جگہ کی تو سب سے زیادہ فضیلت ہے, لیکن اوور آل مکہ کو مدینہ پہ فضیلت ہے. لیکن امام مالک پر اللہ کی محبت کا, نبی کی محبت کا اتنا زیادہ غلبہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے فتویٰ دیا کہ مدینہ زیادہ مکہ سے زیادہ. تو اب علماء نے ان کو گمراہ نہیں کہا, انہوں نے کہا بھائی ان پر اللہ کے نبی سے محبت اتنی غالب آ چکی ہے, یہ معذور ہیں. اس میں دلائل کی دنیا میں دیکھا جائے تو بھائی مکہ کی زیادہ فضیلت ہے, وہاں 100,000 نمازوں کا ثواب اور یہاں 1,000 نمازوں کا ثواب. تو اب جن لوگ جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں فوراً بزرگوں کی اہل اللہ کی توہین, اصل میں یہ تو یوں ہے, اصل میں تو کم ظرف ہے نا, چھوٹا ظرف ہے, خود تو کسی سے بھی محبت نہیں ہوتی ان کو. تو کم ظرف لوگ جن کا ظرف بڑا ہوتا ہے وہ تعویل کر لیتے ہیں کہ یار یہ نیک لوگ تھے, اگر ان سے یہ بات ہوئی ہے تو اس کی کوئی اچھا محمل تلاش کرنا چاہیے. اگر آپ نے بزرگوں کے کیڑے ہی نکالنا شروع کر دیے تو دنیا میں کوئی نیک آدمی بچے گا ہی نہیں, کوئی بھی نہیں بچے گا. اسی دماغ سے آپ نے یہی چشمے سے سوچنا شروع کر دیا اگر آپ, تو چشمے کا نمبر سیٹ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو. خیر, تو میں واقعہ بعد میں سناؤں گا کبھی, تاکہ میرا جو ٹاپک ہے نا, یہ اس واقعے میں بہت ٹائم لگ جائے گا. یہ تو گھڑی خراب ہو رہی ہے سامنے, اس گھڑی کو تو صحیح کرو, پتہ ہی نہیں چل رہا ٹائم کیا ہو رہا ہے. تو خیر, میں یس کر رہا تھا میرے بھائی کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی ہمارے دادا پیر ہیں, مولانا عبدالغنی پھول پوری رحمہ اللہ تعالی, بہت بڑے تہجد گزار تھے, بہت اللہ والے تھے, بہت اللہ والے. ایک اور خاندانی واقعہ میں ان کا سنا دوں آپ کو, جو آج کل مارکیٹ میں اس طرح کے واقعات شارٹ ہیں. سندھ میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے اور سندھ کے لوگ بہت سارے ان سے بیت تھے, سندھیوں میں. ہمارے حضرت نے بھی سندھ میں ٹائم گزارا, ہمارے حضرت پنجابی اسپیکنگ تھے لیکن سندھی بڑی خاندانی بولتے تھے, اور حضرت کو سندھی زبان پسند بھی بہت تھی, مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی. اور سندھ میں سندھیوں میں ان کے خلیفہ بھی تھے, پیر منٹھار کے نام سے بڑے اللہ والے بزرگ گزرے. اچھا, یہ ہمارے جتنے بزرگ ہیں انہوں نے سندھ میں قبر پرستی کو ختم کیا ہے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اگر یہ اکابر نہ ہوتے نا تو سندھ میں قبر پرستی جتنی آج ہے اس سے ڈبل ہوتی. تو یہ کریڈٹ علماء دیوبند کو جاتا ہے. سندھ میں اور پنجاب میں جو قبر پرستی نہیں ہے وہ جتنی نہیں ہو رہی نا, یہ تو سارا ہمارے اکابر کو کریڈٹ جاتا ہے اور انہی کو قبر پرست کہا جا رہا ہے. آج پیر منٹھار رحمہ اللہ تعالی کی آپ سندھ میں قبر دیکھو, بالکل ایک مٹی, ایک بالش سے اونچی قبر نہیں, مٹی کی قبر ہے. تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, وہ عبد الغلی پھول پھول رحمہ اللہ تعالی سندھ میں بھی تھے, تو ان سے بہت سارے سندھی لوگ بیعت ہوئے اور ان سے بہت فائدہ اٹھایا. تو حضرت کی خدمت میں پیر منٹھا, پیر عبد الغنی پھول پھوری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا کہ میں اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. لڑکی کی عمر بہت کم تھی, 17-18-19 سال عمر ہوگی. حضرت جو ہمارے دادا پیر تھے ان کی عمر تھی زیادہ, 60-65 سال عمر ہوگی ان کی. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی بچی کی عمر بہت کم ہے اور میری عمر زیادہ ہے. تو وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ سے عقیدت ہے, اس لیے میں یہ کر رہا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ آپ کو عقیدت ہے, ضروری نہیں کہ آپ کی بچی کو بھی عقیدت ہو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جو ٹھرکی لوگ ہوتے ہیں نا کہتے ہیں آن دے. ہم نے جاہل پیر بھی دیکھے ہیں, جاہل پیر بھی ہم نے دیکھے ہیں. یہ روحانی عامل تو یہ بہت ماشاءاللہ کر رہے ہوتے ہیں, بچیوں کو پھنسانا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. تو ہاں, بچیوں کو پھنسانے والا کام سارے عامل نہیں کر رہے ہوتے, یہ میں غلط الزام نہیں لگاؤں گا, بہت سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن سارے نہیں کر رہے ہوتے. تو میں نے بتایا نا, عامل کی دو قسمیں, کچھ نیک ہوتے ہیں لیکن کھوپڑی آؤٹ ہو چکی ہوتی ہے ان کی, عملیات کر کر کے پاگل ہو چکے ہوتے ہیں, اور زیادہ تر تو ویسے ہی برے ہوتے ہیں وہ. تو اس سینس میں دو نمبر دونوں طرح کے ہوتے ہیں کہ کھوپڑی سب کی بہرحال آؤٹ ہوتی ہے. خیر, تو اب سندھی لوگ جب کسی سے عقیدت کرتے ہیں نا تو وہ بہت خاندانی قسم کی عقیدت کرتے ہیں, خاص طور پہ مذہبی لوگوں سے. مذہب کا ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, سندھ کو وہاں کے وڈیروں نے سندھ کو تباہ کیا ہے. بہت اچھی قوم تھی, بہت مہمان نواز, شکر گزار, زبان میں مٹھاس, تباہ کس نے کیا ہے؟ سیاستدانوں نے. پورا کلچر کا ابھی بھی پورا تباہ نہیں ہوا الحمدللہ, بہت خیر غالب ہے, لیکن جتنی تباہی ہوئی ہے وہ کس کے کھاتے میں جاتی ہے؟ وہ مذہبی لوگوں نے تباہ نہیں کیا, اہل اللہ نے تو وہاں محنتیں کی ہیں. اور سندھ سب سے پہلے بر صغیر میں اسلام سندھ میں آیا ہے، سندھ کا اسلام سے اتنا طاقتور رشتہ ہے. خیر، تو میرے بھائی ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ لیبل بہت اچھے اچھے خاندانی قسم کے لگائے جاتے ہیں، تو میں عرض کر رہا تھا جامع الرشید کی بات کر رہا تھا. تو مولانا رشید تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک ملفوظ میں آپ کو سنا رہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی تمہارے سامنے تمہارے استاذوں کو برا بلا کہے تو خاموش نہ رہا کرو، سمجھ رہے ہیں؟ خاموش مت رہا کرو. بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کسی سے تعلق قائم کرتے ہیں پیڑے کھانے کے لیے، پیڑے کھاتے رہیں گے، پیڑے کھاتے رہیں گے، جب کوئی بلی آئی پتلی گلی سے نکل لی ہے. یہ بے غیرتی ہے. جب کوئی آپ کے باپ کو آپ کے سامنے برا کہہ رہا ہو آپ چپ رہو گے؟ آپ ریپلائی کرو گے. آپ کی ماں کو برا کہہ رہا ہو آپ چپ رہو گے؟ اور اگر آپ چپ رہ گئے اور آپ کے باپ کو پتا چل گیا تو آئندہ باپ آپ کو باپ بیٹا کہے گا؟ وہ کہے گا کیا فائدہ یار، دنیا میری عزت اچھال رہی ہے اور تو. مولانا رشید تھانوی رحمہ اللہ تعالی کہ میں اس لیے وہ ملفوظات سناتا ہوں، میں وہ وہاں سے بات لے کے چلا تھا کہ معاشرت میں انہوں نے بڑا کام کیا، تو ان کی ایک بہت اہم ترین نصیحت یہ تھی جو بار بار اپنے بیانات میں اپنے مواعظ میں کہا کرتے تھے کہ یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کا کسی کو تکلیف دینے کا ارادہ نہیں ہے، نہ اتنا کافی بولو نہیں، اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ کا تکلیف دینے کا ارادہ نہیں. اس کی میں مثالیں دے رہا تھا کہ آپ واش روم میں پانی بہائے بغیر باہر آ گئے تو کیا آپ نے اس نیت سے کیا کہ دوسرے کو تکلیف ہو؟ ہے بھائی، نہیں کیا نا اس نیت. تکلیف تو ہو رہی ہے دوسرے کو، لیکن آپ کا دوسرے کو تکلیف دینے کا ارادہ نہیں تھا. ڈاکٹر سے جب آپ نے پوچھا مجھے نزلہ ہے، کھانسی ہے، بیماری ہے، ڈاکٹر نے ایک دوا لکھ دی. جیسی رائٹنگ ڈاکٹر کی ہوتی ہے، اللہ دشمنوں کو بھی وہ رائٹنگ نہ دے، ٹڑا لڑا کر کے لکھ. اب جب وہ میڈیکل اسٹور والے کے پاس گیا، وہ الٹا کر کے پڑھ رہا ہے کہ شاید میں نے پیپر الٹا رکھا ہوا ہے، یوں کر کے پڑھ رہا ہے، شاید جاپنیز زبان میں لکھا ہوا ہے اس نے غلط. میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، ڈاکٹر نے دوا لکھ کے دی، میں گیا، میڈیکل والے نے غلط دوا دے دی. میں گھر آیا، مجھے شک ہوا کہ یار یہ کیپسول اس ٹائپ کے عجیب کلر فل میں نے کبھی زندگی میں دیکھے نہیں ہے، کیونکہ نارمل میڈیسن تھی وہ، پتہ نہیں کیا تھا وہ. جب میں گیا ہوں، میں نے کہا یار دو چار دفعہ اچھی طرح دیکھو یہی ہے، تو وہ پھر دوبارہ اس نے کہا یار سوری مسٹیک ہو گئی مجھ سے. وہ میڈیکل والا جاننے والا تھا، میں نے اس کو کچھ نہیں کہا، میں نے کہا اس کی بھی اتنی غلطی نہیں، غلطی کس کی ہے؟ ڈاکٹر کی غلطی ہے. تو ڈاکٹر کا ارادہ تھا تکلیف دینے کا، وہ دوا کھا کے بندہ ہی مر جاتا. پتہ چلا وہ بی پی لو کرنے کی ہے، اور جس کو ہم کھلا رہے ہیں اس کا بی پی کیا ہے، چلو یہ بھی افورڈ ہو جاتا ہے. جس کا بی پی ہائی ہے، فرض کرو گھر والوں کا بی پی ہائی ہے، گھر والوں کا بی پی ہائی ہے، ڈاکٹر نے لو کرنے کی دوا دی اور لکھا ایسا کہ اس نے ہائی والی دے دی، میرا تو پروگرام گیا نا، پہلے ہی ہائی تھا اور ہائی ہو گیا، تو یہ اس کا اثر کس پہ آئے گا؟ بھائی بیگم کا بی پی اگر ہائی ہو تو شوہر کا آٹومیٹیکلی خود بخود ہائی ہو جائے گا، پروگرام تو شوہر کا پڑے گا نا، جب بیگم کی طرف سے بیلن اور وہ چلیں گے وہ، اور وہ اس کا غصہ آئے گا، تو کس قدر مسائل کھڑے ہو جاتے. تو ڈاکٹر کا ارادہ تھا یہ ٹینشن دینے کا؟ بولو، دماغ کی رگ بھی پھٹ سکتی ہے، موتیں بھی واقع ہو سکتی ہیں، ڈاکٹر کا قطن ارادہ. ڈاکٹر کیا کہے گا جب آپ اس کے پاس جائیں گے؟ او سوری بائی مسٹیک ایسا ہو گیا، یہی کہے گا نا وہ کہ رائٹنگ میں نے ایسی لکھ لی. میڈیکل والا کہے گا سوری بائی مسٹیک ایسا ہو گیا. مولانا رشید تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے اس پہ بہت لکھا ہے، بہت کہا ہے، یہ قیامت کے دن بچ نہیں جاؤ گے یہ کہہ کے کہ اللہ میرا تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا. فرمایا اتنا کافی نہیں ہے. عدم قصد ایذا، ایزا پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا، اتنا کافی بولو نہیں ہے. آپ دوسرے کے سامنے دانتوں سے خلال کر کر کے اپنے گوشت کے ٹکڑے نکال رہے ہو، لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ کام، سامنے بیٹھا ہے نکال کے یوں کر رہا تھا، یوں پھینک رہا. آپ کا ارادہ دوسرے کو تکلیف دینے کا ہے یا اپنے دانتوں کی صفائی کا ہے؟ صفائی کا ہے. آپ کو بھائی میں تو اپنی صفائی کر رہا ہوں. ایک صاحب میں نے دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں، یوں کر کے کانوں کا نا تیلی گھما گھما کے میل نکال رہے ہیں. ان کے ساتھ ایک اور بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یار یہ کیا کر رہا ہے بھائی، مجھے کیوں دکھا رہا ہے یہ؟ اس نے کہا سوری، پھر بھول گیا، پھر تھوڑی دیر میں یوں ہی نکال کے. تو اس کی لڑائی ہو گئی دونوں کی. جو نفیس آدمی ہوتا ہے نا اس کو گندگی سے نفرت ہوتی ہے، جو نفیس ہو ہی نہیں وہ کہے گا میں بھی نکال کے دکھاؤں تجھے. وہاں تو بھنگی پنے کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بھی صاف پتہ چل رہا ہے بھائی کہ تکلیف دینے کا ارادہ نہیں ہے ان کا. اس کا ارادہ ہے میں کان کی صفائی. غلط جگہ پارکنگ, یہ تو اتنا ہے ہماری سوسائٹی میں غلط پارکنگ. اور ایک سوری کر لیتے ہیں بس آ کے, یہاں گلی میں دیکھو آپ, کون سی جگہ کی بات کر رہے ہو؟ ہاں مسجد کے سامنے نا بیانات میں لوگ پارکنگ کر دیتے ہیں, گاڑی کے لیے مڑنا مشکل ہو جاتا ہے. ابھی ویسے ہم انشاءاللہ یہاں پارکنگ کی جگہ بنائیں گے. ایک تو آپ لوگ سے گزارش ہے تھوڑا سا مسجد کے ساتھ تعاون کر لیں. سب سے غریب مسکین مسجد پورے نارتھ کراچی میں یہ ہے جس کا خطیب دنیا میں سب سے زیادہ مشہور چل رہا ہے. جہاں بھی جاؤ اللہ تعالیٰ نے ہمارے غلطیوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے اس لیے ہماری عزت ہو رہی ہے. تو انڈا موڑ پوری دنیا میں ساتوں بر اعظم میں, انٹارکٹیکا میں بھی لوگوں کو پتا ہے انڈا موڑ کدھر ہے, لیکن مسجد کی حالت دیکھو آپ, کوئی کام نہیں ہوتا کیونکہ چندہ اس طرح سے مانگا ہی نہیں جا رہا ہم سے بھائی. تو اب میں کیا آپ لوگ کے سامنے کیا کشکول لے کے آؤں؟ حالات مسجد کے بہت خراب ہیں میرے بھائی. دیکھو دو کام ہم نے کرنے ہیں, آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ وہ کروا دیں, انسان کے بچوں کی طرح کروا دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا. ایک کام ہم نے سولر پلیٹیں لگانی ہے مسجد میں تاکہ بجلی کا بل کم ہو جائے. تو کوئی مخیر آدمی ہونا ذرا خاندانی قسم کا تگڑا, دو چار لوگ ہی, پیسے ہمارے ہاتھ میں نہ دیں, کام کر کے دیں ہمیں. اگر آپ کے پاس کوئی بندہ ہے تو اس سے کام کروا لیں, ورنہ ہمارے پاس انجینئر ہیں, جامع رشید میں پورا سولر سسٹم لگایا ہے. کوئی خاندانی قسم کا بندہ اٹھے اور بولے بھائی مفتی صاحب یہ, یا تو پیسے پکڑا دے اس کا ایک ایک پرچی کا, میں خود اس کو حساب دوں گا, ٹھیک ہے نا. یہ دو کام, دوسرا بھی ابھی بتا رہا ہوں. دوسرا کام, یہ جو مسجد میں گھر دیکھ رہے ہیں نا امام مؤذن کے, یہ گھر آدھے مسجد کی حدود میں ہیں, یہ پچھلے امام صاحب نے غلط بنوا دیے. پچھلے سے پچھلے جو امام تھے انہوں نے غلط بنوائے, آدھے مسجد کے حدود میں. جب مسجد کے حدود میں ہوں گے تو وہاں ناپاکی کی حالت میں جا نہیں سکتے, تو گھر رہنے کے قابل نہیں ہے, مسجد استعمال ہو رہی ہے, بالکل غلط ہے. تو یہ ہم نے گرا کے مسجد کی توسیع کرنی ہے اور گھر ہم نے میدان میں فرنٹ پہ بنانے ہیں. تو اس کے لیے بھی 3-4 کروڑ روپے کا خرچہ چاہیے, کیونکہ یہ گھر گریں گے اور دوسرے گھر بنیں گے, اور وہ گھر مسجد کی ملکیت میں ہوں گے. آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے, وہ جب تک مسجد رہے گی وہ مسجد کے ملازمین اس گھر کو استعمال کریں گے, اور مسجد کی اس بہانے توسیع بھی ہو جائے گی, کھلی ڈلی مسجد ہو جائے گی. تو کئی سال ہو گئے بولتے 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 کچھ ہو ہی نہیں رہا. تو وہ چندہ مانگنے کے لیے اسپیشل کوئی بندہ بلانا پڑے گا کمیشن پہ, پھر دیکھو اس کے اندر سے چندہ نکلے گا, دل کی آواز ہوگی اس کی. تو اس لیے تھوڑا تعاون کر لیں آپ لوگ, اور دائیں بائیں کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس معاملے میں آپ ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کریں یا مسجد کمیٹی کے جو ریلائبل لوگ ہیں ان سے ڈائریکٹ رابطہ کریں, اور مجھے بھی اطلاع دے دیں. اگر کوئی کرنا چاہتا ہے بہت ثواب ملے گا, صدقہ جاریہ ہے ہماری مسجد کی. آپ جا کے دیکھو دائیں بائیں مسجدوں کی آپ حالت دیکھو اور ہماری مسجد کی حالت دیکھو, اور جو چل رہی ہے وہ بھی ایسے ہی چل رہی ہے. کبھی بل کے پیسے ہوتے ہیں, بل تو میرا خیال ہے کوئی بندہ دے رہا ہے شاید, لیکن بل بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اگر سولر پلیٹیں لگ جائیں, ہم گورنمنٹ کی اس سے سرکاری ملازم نہ رہے ہم لوگ, گورنمنٹ کی دسترس سے جو کے الیکٹرک پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں وہ بھی تو سرکاری درباری ملا ہو گئے نا ایک طرح سے. آج کل درباری ملا کی جو ڈیفینیشن چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ گورنمنٹ سے جو بھی سہولت لے رہا ہے, تو کے الیکٹرک والوں سے جو بھی سہولت لے رہے وہ بھی کیا ہو گئے؟ درباری ملا. تو ہم چاہ رہے ہیں الفلاحیہ مسجد درباری ملاؤں کی مسجد نہ بنے, سولر پلیٹیں لگائیں, ڈائریکٹ اللہ سے ہم بجلی لیں. سورج جو بجلی دیتا ہے وہ ڈائریکٹ کون دے رہا ہوتا ہے؟ اللہ میاں دے رہے ہوتے ہیں. تو ڈائریکٹ اللہ میاں سے ہم بجلی لیں گے, ہم گورنمنٹ کے سے نہیں لیں گے بجلی, کے الیکٹرک سے ہم جان چھوڑائیں گے بھائی, کیونکہ بل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پھر ہم نے مسجد کو ایئر کنڈیشن بھی کرنا ہے, گرمیوں میں بہت بری حالت ہوتی ہے, اس کو ہم 2 مہینے ہی اے سی کو چلائیں گے, زیادہ نہیں چلائیں گے ہم, اور خاص طور پہ رمضان میں تو اعتکاف میں بڑی ضرورت ہوتی ہے. خیر یہ بیچ میں چندہ آ گیا, تو یہ پلان نہیں تھا میرا. آپ کا مفتی صاحب بڑا ہوشیار ہے, پہلے بات یہ کہ بیچ میں جو ہے نا اصل تو یہ بیان تھا, یہ بیچ میں ویسے ہی بات آ گئی جب مجھے غربت نظر آئی ہے نا مسجد میں. تو کیا بات کر رہا تھا میں, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں جلدی سے. ہاں غلط جگہ پارکنگ, دیکھو یہاں گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں ادھر, اگلا جو ہے وہ مصیبت میں آ گیا. یہ غلط پارکنگ کے تو اتنے واقعات ہیں, گاڑی کھڑی کر کے چلا جائے گا, جب گھنٹے بعد آئے گا اصل میں ایکچولی میں ادھر ہی گیا ہوا تھا. تو جدھر بھی گیا ہوا تھا تو نے گاڑی کھڑی کیوں کی ایسی جگہ پہ, کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی بھائی آپ کو. اگر جگہ نہیں مل رہی, کوئی ہگنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی, تو کسی کے سر پہ ہگ دو گے آپ؟ یہ کوئی بات ہے یار؟
ये आपका हेडेक है, आपको जगह नहीं मिल रही, आप पैंपर खरीदो, आप जो है वो कब्ज की गोलियां खाओ ताकि कब्ज हो आपको। ये थोड़ी कि आपको जगह नहीं मिल रही तो किसी के मकान के आगे आप गंद डाल के जाना शुरू कर दें। आपको पार्किंग की जगह नहीं मिल रही, ये उसका हेडेक नहीं है जिसको गाड़ी निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, ये हेडेक किसका है? आपका हेडेक है। बहुत गड़बड़ कर रहे होते हैं लोग इस मामले में। तो इसलिए मौलवी थानवी रहिमहुल्लाह ताला कहा करते थे, इसी तरह याद रखो, आदमी जब घर में आता है शाम को, उसकी ख्वाहिश होती है कि घर साफ सुथरा मिले। बात खवातीन सब नहीं, ज्यादातर तो अच्छी खवातीन ही है जो बयान सुन रही हैं, वो बहुत अच्छी हैं। मर्द की ख्वाहिश होती है जब मैं घर में आऊं शाम को तो घर क्या हो, साफ सुथरा। उस वक्त घर गंदा होता है, जब मियां घर से गया हुआ होता है उस वक्त सफाई सुथराई हो रही होती है। तो जो सलीके वाले आदमी होते हैं उनको बड़ा गुस्सा आता है, तकलीफ होती है, बेगम ये गिलास उधर पड़ा हुआ है, ये बच्चे के पैंपर इधर क्यों पड़े हुए हैं, बस लड़ाई शुरू। आपको तो बस यही आता है घर में आते ही चंगेज खान की तरह, ये उधर क्यों पड़ा हुआ है, ये उधर क्यों पड़ा हुआ है, ये उधर क्यों पड़ा हुआ है। भाई औरत को चाहिए कि अपने शौहर के मिजाज का ख्याल करे। वो कहती है शौहर को तकलीफ हो रही है ना, वो कहती है मेरा इरादा आपको तकलीफ देने का नहीं है, एक्चुअली ये हो गया। भाई आपका इरादा किसने कहा कि है, कौन औरत इरादा करके मियां को तरसाएगी, लेकिन आपको पता है कि मियां को इस बात से तकलीफ होती है। भाई आप हाउस वाइफ हो, आप आने से पहले घर को क्या कर लो, साफ कर लो। इसी तरह बहुत सी बातों से औरत को तकलीफ होती है। अब आप बैठे हुए हो, शाम को घर आए हो, बेगम आपके इंतजार में, मोबाइल में लग गए आप, बैठे हुए ठक ठक ठक, किस में लग गए आप, मोबाइल में। औरत को तकलीफ हो रही है, भाई हमें टाइम दो, बच्चों को टाइम दो, आप मोबाइल में लगे हुए, उसको गुस्सा आ रहा है। जब केस आया मुफ्ती साहब के पास तो आप कह रहे हो कि मेरा इरादा बीवी को तकलीफ देने का नहीं था। भाई नहीं था, लेकिन उसको इस अमल से तकलीफ, आपका इरादा तकलीफ देने का नहीं था, आपका इरादा था टिकटॉक देखने का, फेसबुक देखने का, यूट्यूब देखने का, कोई लतीफा सुनने का। लेकिन जब अगले को इससे तकलीफ हो रही है, जी 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 जी, अच्छा भाई ये ठेले वाला है ना, ये कह रहे हैं कि वो उससे भी, बिल्कुल बिल्कुल सही है, जो मैं उनसे इंशाल्लाह हम कहते हैं साइड पे लगाया कि अपना ठेला, ये सही कह रहे हैं, गाड़ियों के मुड़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती है उससे। तो ठीक है, जजाकल्ला। तो अब इससे क्या होता है भाई, आपका इरादा तकलीफ पहुंचाने का नहीं है, लेकिन घरवाली को तकलीफ बहरहाल इससे बोलो होगी, और ये नेचुरल है कि आप आए हो और आते ही मोबाइल में घुस गए आप। मोबाइल का यूज करें आप, मना कोई नहीं कर रहा, उसको फिलहाल क्या कर दें, सारे फड्डे बाहर निपटा के आए, बंद कर दें, बैठे गपशप लगाएं, और बेगम क्या हाल है, सब सेट चल रहा है मार्केट में, सेट तो चल नहीं रहा होता लेकिन धारल चल रहे हैं मार्केट में, गपशप लगाइए वो। तो हर हर चीज में है ये, राइटिंग में डॉक्टर ऐसे लिख के दे देते हैं, वो घंटा लग गया, मैंने यानी इस पे मैंने शुरू किया, मुझे हिसाब लिख के भेजा ना किसी ने, मैं पैसा हुआ यार तुम्हारा फालतू टाइम है, अब इसको समझते ना कि क्या लिखा हुआ है, तमीज से एक एक चीज हल किया करो। तो इसीलिए उलमा कहते हैं राइटिंग का बुरा होना या गलत राइटिंग में लिखना या ऐसे, ये भी नाजायज है, क्योंकि हदीस में आता है अल मुस्लिमु मन सलीम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। हदीस का मफहूम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुसलमान वो है जिसके हर तरह के शर से दूसरे मुसलमान महफूज हो, तकलीफ ना दे ये किसी को। तो इसलिए इतना काफी नहीं है कि आपका तकलीफ देने का इरादा नहीं है, ये जरूरी है कि आपका तकलीफ ना देने का इरादा हो। आप जब भी कोई अमल करें तो ये नहीं कि मेरा तकलीफ का देने का इरादा नहीं है, ना ना ना, आपने इरादा करना है कि मैं जो अमल कर रहा हूं, मैं इरादा करता हूं कि मेरे इस अमल से किसी को तकलीफ ना हो। लिहाजा जो जो चीजें भी तकलीफ का जरिया बन सकती हैं, मैं उनको पहले खत्म करने की कोशिश बोलो करूंगा। मैं अक्सर अपना एक वाकया बयान करता हूं, एक दो वाकया जिंदगी में मेरे साथ अच्छे हो गए, मैंने कुछ नेकियां दो चार दफा की हैं तो उनको बयान करने में कोई हर्ज नहीं है। तो एक तो खानदानी बता देता हूं, वो तो बहुत ही बेशर्मी की बात है अगर आपको नहीं बताया। मैं मेरा एक मकान है, मैंने किराए पे लिया हुआ है ना, तो मालिक मकान ने मुझे कहा कि मुस्तफा 1 जनवरी आ गई आप, मैं उसको जो है ना दो दो तीन तीन महीने का एडवांस किराया देता हूं ताकि मेरे लिए भी टेंशन ना हो। एडवांस देने में मुझे फायदा होता है, मैं अपना खर्चा फिर मेंटेन रख सकता हूं कि यार ये तो किराए में जाएगा ही जाएगा ना। मैंने वो उसको किराया क्या किया, 10% बढ़ा के भेज दिया, हालांकि उन्होंने मुझे नहीं कहा था कि 10% बढ़ाओ किराया। जो मालिक मकान है उसने नहीं कहा था कि 10% बोलो बढ़ाओ, समझते हो कि नहीं समझते। तो मैंने खुद 10% बढ़ा के भेज दिया। ये पर कल की बात है, ये वाकया मैंने सुनाना नहीं था, इत्तेफाक से आ गया है। आप कहेंगे अच्छा कुछ सुनाने के लिए भी आदमी कुछ नेकियां कर रहा होता है। तो मालिक मकान ने मुझे कहा कि मुफ्ती साहब किराया इतना तो नहीं है, आपने ये बढ़ा के क्यों भेज दिया। मैंने कहा मैंने 10% उसमें खुद ऐड कर दिया है। अच्छा उस 10% में ऐड करके ना पूरा एक फिगर बन रहा था 200 रुपए मजीद ऐड करने से, 200 ऐड ना करता तो नहीं बनता वो। मैंने कहा अब ये 200 का क्या, पूरा बढ़ा के पूरा एक अमाउंट हो जाए। मैंने दे दिया तो समझे से गलती से भेजा है। तो उन्होंने कहा यार ये मुफ्ती साहब आपने 10% क्यों बढ़ा दिया, सॉरी आपने बढ़ाया क्यों। मैंने कहा यार साल खत्म हो गया है तो करेंसी जिस तरह से डीवैल्यू हुई है, खुद किराएदार को भी तो सोचना चाहिए कि जिस आदमी ने आपको अपना घर दिया हुआ है अब आप कब तक वो किराया चलाओगे, आप खुद भी तो कोई गैरत करो ना, बढ़ा दो। और किराया भी बहुत माकूल है, कोई ये नहीं कि बहुत ज्यादा किराया ले रहे हो। तो आप जब किराया माकूल ले रहे हो हमसे, क्योंकि हमने किरायों की वैल्यू पता चलाई कि भाई ये माकूल किराया है, ज्यादा नहीं ले रहा हमसे, तो जब आप एक अखलाकी एक काम कर रहे हो, माकूल किराया ले रहे हो, बहुत बढ़ा के नहीं ले रहे, तो किराएदार का भी फर्ज बनता है कि जो माकूल इजाफा बनता है वो इजाफा करे। तो इसलिए मैंने ये 10% खुद ही बढ़ा दिया। उसकी ऑडियो पड़ी हुई है मेरे पास अभी, कहते हैं मुफ्ती साहब अल्लाह की कसम जिंदगी में पहली दफा मैंने इस तरह देखा है कि किराएदार ने मालिक मकान के कहे बगैर खुद बढ़ा के गैरत और हमीयत की बुनियाद पे दे दिया। शो मारना मकसद नहीं है, क्योंकि इंसान सिर्फ अपनी अच्छी बातें बताता है, अपनी खराब बातें कभी भी मिंबर पर बैठ के, हो सकता है कितनों की किराए दबा के खा के बैठा हुआ हूं मैं, वो मैं वाकयात कभी आपके सामने बताऊंगा नहीं, हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं मिंबर पे जो खतीब अपनी तारीफें कर रहा हो ना, तो बहुत ज्यादा उससे अकीदत में नहीं जाया करो, क्योंकि शरीयत का हुक्म है अच्छाइयों को बयान किया करो, बुराइयों पे क्या किया करो। तो ये भी नहीं कि मैं कोई बुरा आदमी हूं, लेकिन मैं सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये मोटिवेशन के लिए आपको बता रहा हूं कि अगर मैं नहीं कि ये काम करता, सामने वाले के दिल में ख्याल आता यार हम जब मुरव्वत में मुफ्ती साहब को हमने घर दे दिया और मुनासिब किराया ले रहे हैं, तो अब ये भी अपने मुफ्ती होने का नाजायज फायदा उठा रहे। क्योंकि मजहबी लोगों से लोग कहते हुए भी शर्म खा रहे होते हैं, आप हजरत जी हैं पता नहीं देंगे भी ये किराया नहीं। तभी मैं किराया बुजुर्गों टाइप के लोगों को देते हैं, मकान का देने का कायल ही नहीं हूं। नेक लोगों को अपना मकान चर्सी को दे दो, क्योंकि किराया बढ़ाओगे नहीं बढ़ाएगा, थप्पड़ मार के बढ़वा दोगे, मकान खाली करवाओगे चपेट लगा के खाली करवा दो। किसी नेक इंसान को दे दिया ना आदाब में ही मर जाओगे, ये तजर्बा है मेरा, आदाब में मर जाओ। आप जाओगे उसके पास, हजरत आप इतने माशाल्लाह नूर चेहरे पे आपका, 10 साल हो गए आप 5,000 किराया दे रहे हो, वो फौरन हदीसें सुनाएगा, बुजुर्गों से ऐसे बात होती है, सफेद दाढ़ी वालों से ऐसे बात होती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐन तो ऐसे निकालते हैं ना, ये फिर कौफ और ऐन बड़ा गाढ़ा निकलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बूढ़ों का एहतराम नहीं करता, उलमा को इज्जत नहीं देता, बहुत गाढ़े गाढ़े होते हैं, मैंने इनको देखा है, बहुत गाढ़ी गाढ़ी तजवीद हलवा ऐसे बोलेंगे, तो जो एहतराम नहीं करता, उलमा का एहतराम नहीं करता, वो जहन्नम में जाएगा। आप मुझसे कह रहे हो मेरी सफेद दाढ़ी को देख के, और फिर आप जब मकान खाली कराना होगा करा के दिखा दो, आप पुलिस वाले को भी लाओगे ना, पुलिस वाला कहेगा यार इतने नेक आदमी को मैं कैसे घर से बाहर निकालूं यार। इसलिए मेरा जिंदगी का तजर्बा है, हमेशा कारोबार ऐसे आदमी को करो जिसको गालियां भर भर के दे सको, जब वो पैसे आपके रिटर्न ना करे, ऐसे आदमी को कारोबार, ऐसे आदमी के साथ बिजनेस करो, गालियां दे सको उसको आप कि तेरी ऐसी की तैसी, तू पैसे क्यों नहीं दे रहा मेरे वापस। और मकान ऐसे शख्स को दो जिससे किराया बढ़ाओ तो नहीं बढ़ाए तो ऐसी की तैसी कर सको उसकी आप, और मकान जब खाली करवाना हो तो उसको चित्रौल लगा के घर से बाहर निकाल सको। आदाब वादाब में मामलात होते ही नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। तो अब हमने कहा यार जब ये आदाब आदाब में, तो हम खुद ही बढ़ाए यार। तो सारे नेक लोग ऐसे नहीं होते, बाज नेक लोग ऐसे होते हैं, बहुत से नेक लोग पहले से ही बढ़ा देते हैं, ऐसे भी हमने नेक लोग देखे हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई मामलात एक नंबर, तो शरीयत में मामलात में ये है कि बिल्कुल एक नंबर ही की तरह, उसमें ये नहीं होता कि हजरत जी हैं तो फलाने जी हैं तो ढिमकाने जी हैं, उस्ताद मोहतरम है। एक दफा मैंने अपने एक उस्ताद मोहतरम से एक चीज खरीद ली, वो खराब निकली, मेरा ठीक ठाक पैसा खर्च हो गया, अब मैं उनको मोहतरम को बोल भी नहीं सकता कि वापस ले लो। तो मैंने कहा ये जनाजा जो मैं उठा के लाया हूं अब ये मेरे ही कंधों पर है, तो मैंने बस ये सोचा कि मोहतरम से कोई चीज लो, किसी मोहतरम से कोई मामला करो ही नहीं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक फरमाए और हमें अपने अमल से दूसरों को तकलीफ से बचाने वाला बनाए कि दूसरों को तकलीफ ना हो, ये करें। वक्त काफी हो गया है नमाज के बाद, किधर आइए माशाल्लाह। दुल्हन का नाम वानिया शेख बिनते दानिश अख्तर, और 70,000 रुपए और क्या है भाई?
बसूरत जेवर।
दुल्हन के वकील कहाँ हैं? कहाँ हैं? आपने इजाजत दी कि वानिया शेख बिनते दानिश अख्तर का निकाह 70,000 रुपए मेहर जो जेवर की सूरत में होगा, इस मेहर में इनका निकाह में मोहम्मद जुएब खान बल मोहम्मद अखलाक खान से करूं, इजाजत है? अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊजु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
पगड़ी तो लेकर आओ भाई, अभी मैंने यूं मुंह हाथ घुमाया तो पता चल पगड़ी नहीं।
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مباهي بكم الامم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى
पहले दूल्हा की शादी कराते हैं फिर बाद में पगड़ी बांधेंगे। टेंशन में बैठा हुआ है कि यार अब इस पगड़ी पहले बंधेगी फिर शादी होगी, लेकिन पगड़ी बांध के शादी कराने में ज्यादा आपका फायदा है क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है ना, ताकि लोगों को पता चले भाई मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने निकाह पढ़ा है, बाद लोग बगैर पगड़ी के पहचानते नहीं ना। अच्छा कहां से आए? कहां से? कायदे आजम। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अच्छा निकाह पढ़ा दूं फिर टेंशन में या डिप्रेशन में चला जाएगा। मोहम्मद जुहेब खान बल मोहम्मद अखलाक खान, मैंने 70,000 रुपए मेहर जो जेवर की सूरत में होगा, इसमें आपका निकाह वानिया शेख बिनते दानिश अख्तर से किया, आपने इस निकाह को कबूल किया? माशाल्लाह जबरदस्त खानदानी तरीके से कबूल किया। दुआ करें जी अल्लाह ताला बरकत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम वअला आलिही वसहबिही अजमईन। ए अल्लाह इस निकाह को अपने दरबार में कबूल फरमा, इसकी बरकतें ज़ौजैन को कामिल तौर पर नसीब फरमा, तादम हयात कामयाब इस दिवाजी जिंदगी नसीब फरमा, आपस के इख्तलाफ व इंतशार से लड़ाई झगड़ों से हर किस्म के शर से फसाद से अल्लाह इन दोनों की हमेशा के लिए हिफाजत फरमा। ए अल्लाह इस निकाह को दोनों के खानदानों में जोड़ का मोहब्बतों का जरिया बना, दोनों के खानदानों में बरकतों का जरिया बना, जिसकी जो जायज मुराद हो अल्लाह उसकी मुराद को पूरा फरमा। रब्बना आतिना फी दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अल्लाह ताला बहुत मुबारक करे आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह। लाओ जी सवाल दो। पूछे पूछे आजकल पर्चियां नहीं दी जा रही मेरे ख्याल लोगों को। हाँ भाई कोई सवाल?
वालेकुम
अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अच्छा मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि आप जो कहते हैं कि सुबह का नाश्ता वो बादशाहों की तरह होना चाहिए, दोपहर का खाना जो है अमीरों की तरह और मगरिब का खाना गरीबों की तरह होना चाहिए, तो हमने सुना है कि अख्तर आप अलैहिस्सलाम जो है मतलब जब घर आते तो पूछते कि खाने को कुछ है, तो अगर कुछ होता तो खा लेते, न होता तो आप फरमाते कि मेरा रोजा है, तो इससे ये मालूम होता है कि आप अलैहिस्सलाम ने नाश्ता भी नहीं किया जो बादशाहों वाला खाना था, फिर अमीरों वाला भी रह गया, तो बाकी जो है गरीबों वाला मतलब आप अलैहिस्सलाम ने हमेशा मुस्तकिल खाया, तो ये इश्काल है।
सवाल मैं इनके इश्काल को अपनी जबान में और पुख्ता करके आपके सामने पेश करता हूँ। मेरे बयान में कहीं ये बात आई है कि सुबह का नाश्ता बादशाहों की तरह करो
دوپہر کا کھانا امیروں کی طرح اور رات کا کھانا غریبوں کی طرح. تو بھائی صاحب کو اشکال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو ناشتہ ہی نہیں تھا. گھر میں آتے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے, فرماتی ہے تو کھا لیتے, بتاتی نہیں ہے تو کہتے میرا روزہ ہے. اور پھر جو رات کو بھی ہوتا ہو تو غریبوں کا والا ہی, مسکینوں والا ہی کھانا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اسلام تو میڈیکل سائنس کے خلاف بات نہیں کرتا نا, کیا خیال ہے؟ اگر اسلام تو وہ ہے جو نبی نے پیش کیا, تو وہ کیسی بات ہوگی جو اسلام پیش کر رہا ہے, تو وہ نبی کی تعلیمات کے خلاف کیسے ہو سکتی ہیں؟ یعنی میڈیکل سائنس جو بات کر رہی ہے, اگر کر رہی ہے تو پھر نبی کی بات زیادہ صحیح ہے. انبیاء جتنا فطرت پہ ہوتے ہیں اتنا تو کوئی بھی نہیں ہوتا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات میں اپنے بیانات میں بیسیوں دفعہ بتا چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا انگریزوں کے آنے سے پہلے تک ناشتے کا تصور مسلمانوں میں تھا ہی نہیں. ناشتہ انگریزوں نے متعارف کروایا ہے. اس سے پہلے ساری دنیا کے سارے مسلمان دو ٹائم کا کھانا کھاتے تھے. ایک ہوتا تھا 11:30 بجے دوپہر کا کھانا جس کو غدا کہا جاتا ہے, اور ایک ہوتا تھا عشاء کے فوراً بعد یا مغرب کے بعد جس کو عشاء کہا جاتا ہے, رات کا کھانا. یہ دو ہی کھانے اسلام میں مسلمانوں میں ہمیشہ رہے ہیں, اور اس کے بیچ میں کوئی چائے کا وقفہ, کافی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. کافی کہتے ہیں مسلمانوں کی ایجاد ہے, لیکن کوئی اچھی ایجاد نہیں ہے, کوئی ڈھنگی چیز ایجاد نہیں کی ہے کافی, اگر کسی نے مسلمانوں نے دریافت بھی کی تھی. تو یہ جو سیٹ اپ چلا آ رہا تھا نا صدیوں سے, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے ہندوستان میں ناشتہ دیکھا ہی نہیں تھا, دوپہر کا کھانا رات کا. افغانستان میں بھی ایسا ہی, کوئٹہ اویٹا سب جگہ, انگریز جہاں بھی گیا ہے نا کچھ نہ کچھ الٹا پلٹا کر کے گیا ہے. وہ کچھ اچھا بھی کیا, اس نے سڑکیں وڑکیں بنا دی, لیکن وہ تو ظاہر ہے پیسہ ہوگا تو سڑکیں بنیں گی وہ, اور جتنی بنائی ہے اس سے زیادہ کھائی ہیں اس نے. ہندوستان میں لوگ کہتے ہیں انگریز آیا تھا ٹرینوں کا جال بچھا دیا. بھائی صاحب اگر انگریز نہ آتا تو بھی ٹرینوں کا جال بچ جاتا وہ, اور آج یورپ والی ٹرینیں چل رہی ہوتی. انگریز نے جتنا انویسٹ کیا نا ہندوستان پہ, سارا گولڈ لے کے وہ چلا گیا تھا برطانیہ. تو کھایا زیادہ ہے, لگایا بہت کم ہے. تو اس لیے اتنی زیادہ انگریزوں کی تعریف ہمارے سامنے نہ کیا کرو. تو ناشتہ بھی وہ لے کر آیا, چائے بھی وہ لے کر آیا, نشہ بھی وہ لے کر آیا, ڈرگس بھی وہ لے کر آیا. اب لوگ تین تین ٹائم کھا کے مسٹنڈے بن رہے ہیں, ناشتہ کرتے ہیں پھر کھانا کھاتے ہیں پھر رات کا کھانا کھاتے ہیں. پھر کچھ حکیموں نے بھی ناشتے کو, ناشتہ بہت ضروری ہے, کچھ بھی ضروری نہیں ہے ناشتہ واشتہ, سمجھ رہے ہو؟ تو یہ جو ہے نا کہ ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو, یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ نے کرنا ہی ہے, آپ نے تین ٹائم کھانا کھانا ہی ہے جو کہ لوگ کھا رہے ہیں, تو پھر اس میں یہ ہے کہ چونکہ صبح کے وقت آپ کا میٹابولزم بہت فاسٹ ہوتا ہے, اس وقت بھاری بھرکم غذائیں ہضم ہو جاتی ہیں. اگر کرنا ہی ہے ناشتہ تو سب سے سپیریئر چیز پھر کیا ہونی چاہیے؟ ناشتہ. دوپہر بھی سن لائٹ ہوتی ہے, تو سن لائٹ میں جو کھایا جاتا ہے دوپہر میں وہ بھی فیٹ بہت زیادہ نہیں بنتا. رات کو جو آپ کھا رہے ہیں نا وہ تو جب سو جائیں گے نا آپ, تو وہ یوٹیلائز تھوڑا ہی ہو رہا ہے, اس میں بیماریوں کا خطرہ زیادہ ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے جن کمبختوں نے, مجھ سمیت, میں بھی کرتا ہوں ناشتہ, لیکن دوپہر کا کھانا سردیوں میں نہیں کھاتا, میں کھاتا ہوں تو پھر رات کو کم کر دیتا ہوں. تو یہ ان کمبختوں کے لیے جو ہم جیسے نالائق لوگ ہیں, ان کے لیے اصول یہ ہے کہ اگر انہوں نے ناشتہ کرنا ہی ہے, دوپہر کھانا بھی کھانا ہے رات بھی کھانا ہے, تو بھئی رات کو بہت ہلکا کر دو, دوپہر تھوڑا سا بہتر کر دو. اگر پھوڑنا پھاڑنا ہی ہے تو صبح کے ٹائم پہ پھوڑو. پھوڑنا پھاڑنا ہی ہے, کھاتے تھوڑی ہیں ابھی پھوڑتے ہیں نا. کیا ہو گیا آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں یا کھانا پھوڑتے ہیں؟ پھوڑتے ہیں. تو یہ پھوڑنا پھاڑنا صبح ہونا چاہیے. ہم لوگ پھوڑ پھاڑ رہے ہیں رات کو. شادیوں میں نان اور مرغ و مسلم اور بیف بریانی, چکن بریانی اور چکن تکے اور بیف بوٹی, یہ سب پھوڑا کب جا رہا ہے؟ اور روٹی بھی نہیں ہوتے نا, وہ ہوتی ہے تافتان ہوتے ہیں بالکل, یعنی کاربوہائیڈریٹ کا کنستر, اور اس میں وہ بھی نہیں ہے, یعنی میدے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. پروٹین تو زیرو ہے نا اس میں, کیا ہے پروٹین اس میں؟ وہ کھاتے ہیں رات کو اور پھر سوتے ہیں, اور ایک دن صبح اٹھتے ہی نہیں ہے, پولیس بھی آتی ہے اٹھانے کے لیے نہیں اٹھتے. تو یہ ان لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی جنہوں نے کھانا ہی ہے تو وہ اپنی پھوڑنا ہی ہے, تو سب سے زیادہ اگر پھوڑنا ہی ہے تو صبح کے ٹائم پہ پھوڑیں گے. اس کے نقصانات بھی ہوں گے مگر کم ہوں گے. دوپہر کو پھوڑنے کے بھی نقصانات ہوتے ہیں مگر نسبتاً کم ہوتے ہیں. سب سے زیادہ باڈی ڈیمیج ہوتی ہے رات کو پھوڑنے پھاڑنے سے, اور یہ رات کو پھوڑنے کا مطلب ہے کارب والی چیز, جو فل کارب ڈائٹ ہے وہ لینا, چاول روٹی یہی چیزیں تو ہم کھا رہے ہیں نا. تو رات کو تو آپ
हल्का फुल्का खाया करें, और वो भी प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा लें रात को। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत थी, जिसमें हम देखते हैं कि आप घर पे आते, होता खा लेते, नहीं होता नहीं खाते, भाई सेहत का सबसे बेहतर उसूल ही यही है, भूखा रहो, जब शदीद भूख लगे तो खाओ आप। ये तो सारी दुनिया के सारे साइंटिस्ट इससे मुत्तफिक हैं। लेकिन आपका ये जो इश्काल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुराक तो मिस्कीनों वाली खुराक थी, ये बात गलत है। हमारे नबी की खुराक बहुत सिर्फ खानदानी नहीं बल्कि बहुत खानदानी थी। जिसको हम गरीबों वाली खुराक कहते हैं, आज मेडिकल साइंस ने साबित कर दिया कि वो गरीबों वाली नहीं है। असल में गरीब जो खुराक खा रहा है वो अमीरों वाली है, अमीर जो खा रहा है वो किसकी वाली है, वो गरीबों वाली खुराक। समझता है कि नहीं समझता? अब मैं बताता हूं हमारे नबी ने क्या क्या खाया है। हमारे नबी ने जो कुरान ने जिन खुराकों को प्रमोट किया है, कुरान और नबी तो तालीमात के लिहाज से एक ही चीज के दो नाम है ना। कुरान में बर्गर का तस्करा है? कहीं अल्लाह ने बर्गर की कसम खाई हो? कसम है कोल्ड ड्रिंक की, कसम है शरबत की, हैं? कसम है बिरयानी की? कुरान ने कसम खाई वत्तीनी वज़ैतून, कसम है इंजीर की। तो प्रोमोट किसको किया कुरान ने? इंजीर। आप इंजीर के फजाइल देख लो यार, ऐसी खानदानी खुराक है यार, अपने खर्चे पे खा लिया करो। बहुत सी चीजें मीठी होती हैं, शुगर कम होती है उसमें, मिठास पूरी आएगी। जैसे गुड़ मीठा है, शुगर उसमें चीनी से कम है, उसमें भी बहुत है, ऐसा ना गुड़ फोड़ना शुरू कर दें, लेकिन चीनी से बहुत कम है, लेकिन मीठा वैसा ही होता है। क्या ख्याल है भाई? तो कसम उठाई गई है इंजीर की, कसम उठाई गई है जैतून की, डालडा की कसम है, ये जो आजकल के कुकिंग ऑयल आ रहे हैं इनकी कहीं कसम है? अल्लाह ने जैतून की कुरान में तारीफ की, शजरतम मुबारका, बरकत वाला दरख्त। मिसालें भी अल्लाह ने जैतून की दी है, बुकातिम मुबारकतिन जैतूनतिन, शजरतिम मुबारकतिन जैतूनतिन। तो आप जैतून खाओ, ये गरीबों वाली खुराक बोलो नहीं है, ये अमीरों वाली खुराक। एक बात, सिर्फ हम ऑयल पे आते हैं, ऑयल ऑयल पहले ऑयलों को खत्म करें फिर हम कार्ब पे आएंगे। सिर्फ ऑयल को फोकस करो आप। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया कि हमने यहूदियों पर चर्बी को हराम कर दिया था, वहर्रमना अलैहिम शुहूमहुमा, यहूदियों को कहा था कि ऊंट और गाय का सिर्फ गोश्त खाना है, दुम्बे का गोश्त खाना है, चर्बी को हाथ नहीं लगाना। क्यों? क्या उस चर्बी से फैट पैदा हो रहा है, उससे बीमारियां आ रही हैं? ना ना, ना अल्लाह को यहूदियों से इतनी मोहब्बत नहीं थी कि अल्लाह उनको सेहत देना चाहते थे। अल्लाह ने कहा तुमसे इतने बड़े बड़े जुर्म हुए, कमबख्तों इतने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, सिर्फ गोश्त को हाथ लगाओ, जानवर के फैट के करीब बोलो मत जाना, चर्बी खाने की तुम्हें इजाजत नहीं है, चर्बी सिर्फ नेक लोग खाएंगे, बुरे लोग चर्बी बोलो नहीं खाएंगे। समझ में आई बात? इससे पता चलता है भाई चर्बी में कुछ तो था। चर्बी खाने वाला चार शादियां करता है, नहीं तो जज्बा उसमें चार शादियों का पैदा हो जाता है, ये एनिमल फैट है। आप मेडिकल साइंस की रिपोर्टें पढ़ो, जो सही डॉक्टर है, जो मुहक्किक हैं, हर डॉक्टर मुहक्किक नहीं होता। तो फितरत से पूछते हैं, फितरत से नेचर से पूछते हैं। हमारे नबी ने ऊंट की चर्बी इस्तेमाल की है। अरब में ना शायरी में, अरब की जो शायरी है, जो जमाने जाहिलियत की शायरी है, उसमें एक शायर ने बताया कि मेरी कजनों ने, चचेजाद बहनों ने मुझे कहा कि भाई ये तुम जो है ना इतना बड़ा ऊंट खड़ा हुआ है, तुम सखावत नहीं दिखा रहे। कह रहे मैंने ऊंट को नहर किया, फिर चर्बी का उसने खास तस्करा किया अपनी शायरी में। ऊंट की सफेद चर्बी बहुत जबरदस्त होती है, मैंने एक दफा उसका घी निकाला था ऊंट की चर्बी का, हल्का सा कुकिंग करके ना, ऐसा बेहतरीन, कोई स्मेल नहीं होती, इतना मजे का होता है वो, लेकिन लोग नहीं खाते। अब ये जो दुम्बा है, अल्लाह ताला ने चक्की वाले दुम्बा पूरा घी का डब्बा उसके पीछे लगा दिया, क्या ख्याल है कि नहीं है? पूरी जिंदगी वो घी का डब्बा अपने साथ लेके घूमता है, वो जो चर्बी है ना जिसको पिघलाते हैं तो घी बन जाता है वो। वो बज़बाने हाल वो दुम्बा कह रहा होता है कि मैं जब कटूंगा तो मेरा गोश्त इस डब्बे में पकेगा, बज़बाने हाल वो। ये फितरत, ये नेचर की, ये गिफ्ट, फितरत के गिफ्ट है हमारे लिए, ये अल्लाह के गिफ्ट है। किसके लिए? कि अल्लाह ने कहा क्योंकि दुम्बे खाने वालों को चर्बी का शौक होता है, बकरे खाने वालों को नहीं होता, हकीकत है। और दुम्बे अक्सर सर्द इलाकों में होते हैं, दुम्बे में गर्म इलाकों में नहीं रह, तभी उसके बाल बार बार साफ करने पड़े। अल्लाह ने उसको कुदरती स्वेटर पहनाया हुआ है ये बताने के लिए कि ठंडे इलाकों का है और ठंडे लोग, इसी ठंडे इलाकों के लोग ये खाएंगे और फैट में पकेगा। تو اللہ میاں نے اس کے پیچھے ایک چکی بنا کے پورا گھی کا ڈبہ چپکا دیا. ساری زندگی وہ گھی کا ڈبہ اٹھا اٹھا کے گھومتا ہے کہ بھائی میں جب کٹوں گا تو میرا گوشت اسی میں پکے گا. ہم نے کیا کیا, ڈاکٹروں کی باتوں میں آ کے, جو بےچارے صحیح سمجھدار ڈاکٹر نہیں ہے ان کی باتوں میں آ کے وہ چربی اٹھا کے صابن بنا دیا ہم نے اس سے, یا وہ کسی کو دے دیا, اور الگ سے ہم نے کوکنگ آئل مارکیٹ سے خریدا اور اس میں اس کے گوشت کا بیڑا غرق کر دیا. ذائقہ کی بھی ایسی کی تیسی اور صحت کی بھی ایسی کی بولو. تو یہ غریبوں والی خوراک ڈالڈا ہے یا کوکنگ آئل ہے. ڈالڈا تو اسپیشلی کوئی ڈالڈا پھر بھی نسبتاً بہت سے آئل سے بہتر ہے, کمپنی ہے نا. باقی جو لوکل آئل بک رہے ہیں ان کا تو پتہ نہیں ڈیزل سے آئل بنا رہے ہیں بھائی, کس سے بنا رہے ہو کچھ پتہ نہیں ہے کیا ڈال رہے ہیں اس میں. لوگ چمک دیکھتے ہیں اس. آپ چند دن میرے مشورے پہ چربی کھاؤ, پھر آپ اپنے رنگ دیکھو اور آپ اپنا کلر دیکھو اور بچوں کو کھلاؤ, ایسے دمبے جیسے ہو جائیں گے, مسٹنڈے دمبے جیسے ہو جائیں. ہاں بعض ڈاکٹر آپ کو منع کریں گے, دل کی بیماریاں آتی ہیں فلاں, وہ ان لوگوں کی آتی ہیں جو ہارڈ ورکنگ کرتے نہیں ہیں, خوراک کھا رہے ہیں ببر شیر والی اور حرکتیں بکریوں والی کر رہے ہیں. تو جب شیر جیسی خوراکیں کھائی جاتی ہیں تو آپ کا لائف اسٹائل بھی کیسا ہوتا ہے, شیر جیسا ہوتا ہے. شیر دھاڑتا ہے, دوڑتا ہے, جھپٹتا ہے, کھا پی کے پھر مسنڈوں کی پڑا بھی محنت کرتا ہے, پھر لائف میں انجوائے بھی کرتا ہے. لیکن ایسا ہی نہیں ہے کہ پڑے پڑے ہی زندگی گزار دے. تو جن لوگوں نے ورزش نہیں کرنی, بھاگنا دوڑنا نہیں ہے, ہارڈ ورکنگ نہیں ہے, پڑے ہوئے ہیں, تو وہ تو بھائی چربی کھا کے مریں گے. لیکن اس میں پھر چربی کا قصور نہیں ہے, دمبے کا قصور نہیں ہے, اس میں آپ کے لائف اسٹائل کا قصور ہے. وہ تو کچھ بھی کھائیں گے تو مریں گے آپ. تو یہ اسلام نے خوراک بتائی ہمیں, یہ بادشاہوں والی خوراک ہے. آج غریب چربی کھا رہا ہے, اس کے پاس کوکنگ آئل کے بےچارے کے پاس پیسے نہیں ہوتے, وہ کیا کھا رہا ہوتا ہے, چربی کھا رہا, وہ منہ بھی بنا رہا ہوتا ہے اللہ نے مجھے پیسہ نہیں دیا اس لیے میں چربی کھا رہا ہوں. وہ بھائی صاحب تو زیادہ بادشاہوں والی خوراک کھا رہا ہے. تو پھر اسلام میں جو دوسرے جس آئل کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ کون سا ہے, زیتون, وائٹامن ای سے بھرپور ہوتا ہے. میں ایسے علاقوں میں گیا ہوں جن لوگوں میں زیتون انٹیک زیادہ ہے, ان کی اسکن ہی الگ نظر آ رہی ہوتی ہے, عجیب ہی لگ رہے ہوتے ہیں, جوان تو الگ ہی لگ رہے ہوتے ہیں, نظر آ رہے ہوتے ہیں بھائی یہ کوئی یہ وہ والی خوراک, ہمارے والے پراٹھے پر چٹنی ہوئے یہ لوگ. تو اب زیتون میں لوگ کہتے ہیں ایکچولی مہنگا بہت ہے. بھائی صاحب زیتون کا ایک چمچ ڈلتا ہے اور یہ جو دوسرے کوکنگ آئل ان کے چھ چمچ ڈلتے ہیں, تو نتیجہ وہی نکل جاتا ہے. لیکن دماغ جب آپ کا سیٹنگ پہ نہ ہو تو کیا کر سکتے ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراکیں بڑی خاندانی تھی. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا ہے. دودھ غریبوں کی خوراک آج بن چکی ہے. اصل میں یہ کس کی خوراک ہے؟ اب دیکھو دودھ کیسے پیا ہے, بوائل کر کے نہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے تو پورا فالو کرو گے تو فائدہ ہوگا, جس طریقے سے آپ نے جو چیزیں استعمال کی. ہمارے نبی نے دودھ جب پیا ہے تو اس میں تین چیزیں ہیں, وہ تین شرطوں کا خیال کر کے پیو گے تو فائدہ ہوگا, اور پھر تھوڑا فائدہ نہیں ہوگا, بہت فائدہ ہوگا. نمبر ایک, اس جانور کا دودھ جو آرگینک چیزیں کھاتا ہو, یعنی نیچرل طریقے سے پلتا ہو. آج کل کراچی میں بھینسوں کو باندھ کے بھینسوں کی مرضی کا نہیں اپنی مرضی کا کھلایا جاتا ہے ان کو, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی بھینس اور ان کی گائے کا دودھ بہت میٹھا. میں نے کہا اتنا ٹیسٹی دودھ, کہتے ہیں ہمارے گھر کا دودھ ہے بھائی, ایسا خاندانی ہے, اتنی موٹی ملائی اور اتنا میٹھا دودھ, ایسا لگتا ہے چینی ملائی ہوئی ہے. میں نے کہا بھائی اتنا میٹھا اور اتنی موٹی ملائی, جب خوراک دیکھی تو کیک اور پیسٹریاں کھلائی جا رہی ہیں گائے کو. ہمارے دوست ہیں, آپ کبھی کہو تو میں ملوا بھی دوں گا ان سے. میں نے کہا یہ کیک کہاں سے لاتا ہے بھائی تو؟ کہتے ہیں جتنا بیکریوں کا بچا ہوا کیک پیسٹریاں جو ضائع ہونے والی ہوتی ہیں وہ لا کے میں کس کو کھلا دیتا ہوں, گائے کو. چارے میں ملا کے ایک دم سے کھلاؤ گے تو خراب ہو جائے گا پیٹ, آہستہ آہستہ یوز ٹو کرنا پڑتا. اس کے بعد جو ان کے دودھ میں گاڑھا پن اور مٹھاس آتی ہے, مزے کا بہت ہوتا ہے لیکن اس میں صحت کی ایسی کی بولو. جو گھاس چرنے والی گائے ہے نا, اس کے دودھ میں نہ اتنی مٹھاس ہوگی نہ فیٹ ہوگا, وہ زیادہ فائدے مند ہے جو دھوپ میں پھر رہی ہوتی ہے. حدیث میں ایک فضیلت ہے, حدیث کی سند کی مجھے تحقیق نہیں ہے پورے طور پر, غالباً صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا گائے کا دودھ پیا کرو کیونکہ ترمو فی الارض, وہ زمین میں چرتی پھرتی ہے, ہر طرح کی جڑی بوٹیاں کھا رہی ہوتی ہے. اب جو گائے مارکیٹ میں آ رہی ہیں یا بھینسیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں, کمبختوں کو دھوپ بھی نہیں ملتی, हर वक्त वैक्सीनेशन के टीके लग रहे होते हैं बिचारियों को, और इनको देसी घी खिलाया जा रहा है जो इनकी नेचुरल खुराक बोलो नहीं है, और इनको बांध के वनडे खिलाए जा रहे हैं। गंदुम उसमें बहुत ज्यादा होती है, गंदुम तो फुल कार्ब डाइट है, और ये गंदुम वो गंदुम है भी नहीं जो 100 साल पहले हमारे बाप दादे खाया करते थे। पहले जो गंदुम खाई जाती थी उसमें तो मिनरल्स थे, अब जो गंदुम में मिनरल विलर की ऐसी की तैसी हुई हुई है, हाइब्रिड किस्म की गंदुम आ रही है और उसमें शुगर ही शुगर है। तो वो आप वनडे खिला के ना, तो हम बस इस पे खुश होते हैं कि भाई ये इतना गाढ़ा दूध और इतना ज्यादा दूध, क्वांटिटी को फोकस कर रहे होते हैं और टेस्ट को फोकस कर रहे होते हैं, और वरना दूध की ऐसी की भाई दूध में फैट जितना ज्यादा होगा वो फायदेमंद थोड़ी है, समझे हो, वो फायदेमंद थोड़ी है, उसमें मिनरल्स तो खत्म हो गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जानवरों का दूध पिया है वो चरने वाले जानवर हैं। एक शर्त हो गई दूध में, पहली शर्त क्या है, चरने वाला जानवर। नंबर दो, भूख की हालत में पिया है आपने, हम करते हैं दो पराठे खाने के बाद एक गिलास दूध पी लो, रात को अच्छे बच्चे दूध पी के सोते हैं, तो वो 70 साल में भी रात को वो अच्छा बच्चा दूध पी के सो रहा होता है, जबकि रात वो शादी में तबीयत से फोड़ फाड़ के आया होता है वो, उसके बाद बुजुर्ग कह के दुनिया से चले गए थे, ये कह के ही इतने बुरा असर हुआ कि चले गए दुनिया से, वो ऐसे मशवरे देंगे तो दुनिया से चले कि अच्छे बच्चे रात को दूध पी के सोते हैं, तो 70 साल में भी आप रात को दूध पी के सोगे तो बेड़ा क्या होगा, ये तो हैरत है 70 साल तक पहुंचा कैसे भाई तू, इसमें एक तो फैट इतना है और तुम रात को पी के सो रहे हो तो सारा चर्बी जमेगी भाई, ये तो हड्डियां, वो तो सारे कोलेस्ट्रॉल है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध इस्तेमाल किया शदीद भूख में खाने की जगह। दूध सही बुखारी की हदीस है या मुस्लिम की कि दूध वो खुराक है जो खाने और पीने दोनों जगह इस्तेमाल होता है। तो हम लोग ऐसा नहीं करते मेरे भाई, हमें जब भूख लग रही होती है तो दूध से कौन पेट भरता है, आजकल दूध से कोई पेट नहीं भरता, सहाबा कराम जो दूध पीते थे पेट नहीं भर, यानी वो वही खाने के तौर पे होता था। आप चंद दिन ये करके देखो, भूख लग रही है शदीद, आप सिर्फ दूध पी लो, हमेशा नहीं करो क्योंकि आपको दूसरी चीजें भी चाहिए, लेकिन कभी कभार ऐसा कर लो तो देखो कैसा आपको फायदा होगा दूध का। तीसरी चीज जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध में की है, फ्रेश मिल्क, इधर निकाला और इधर पी लिया, बॉयल नहीं किया। अब डॉक्टर मेरे इस बात पे कहेंगे लो भाई जरासीम वाला दूध पिला रहे हो, भाई जरासीम पैदा होने से पहले पी लो आप, ये जो आप गवालों से दूध लेकर आ रहे हो इसमें दूध भी है गवाले भी हैं इसमें, यानी उनकी अपनी भी एफर्ट्स और उनकी भी चीजें, इसको तो बॉयल करना ही पड़ेगा, ये कच्चा नहीं पी लेना आप। लेकिन दूध को जब आप बॉयल कर लेते हैं तो नेचुरल फॉर्म में नहीं रहता। अल्लाह ने कुरान मजीद में दूध की बहुत तारीफ की है, वइन्ना लकुम फिल अनआमि लइबरा, फरमाया तुम्हारे लिए इन चौपायों में इबरत का सामान है, नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फर्थिन वदमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन, हम कैसे चिकना गाढ़ा दूध सूखा चारे से थनों में निकालते हैं और ऐसे खलक में फिसलता चला जाता है। तो अल्लाह ने उस दूध की तारीफ की है जो थन से निकले और कहां जाए, गिलास में आके आपके हलक में चला जाए। ये गिलास का जिक्र इसलिए कि ऐसा ना हो जज्बात में आके डायरेक्ट मुंह लगाना शुरू कर दो, कोई भरोसा नहीं है वहीं मुंह लगा के पी रहे हो, तो समझते हो कि नहीं समझते। और दूध में नबी ने पानी भी मिलाया है, बकरी का दूध तो वैसे ही बहुत पतला होता है, उसमें भी पानी मिलाया है, सही है ना, गर्मियों में आप उसको ठंडा करने के लिए थोड़ा सा ठंडा पानी मिला दें ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए। हमारा सारा फोकस होता है गाढ़े दूध पे और नबी का सारा फोकस था पतले दूध पे। और ये तो तीन बातें हो गई, समझ में आई कि नहीं आई, ऑर्गेनिक दूध यानी ऑर्गेनिक गिजाएं खाती हो गाय, नंबर दो फ्रेश, नंबर तीन शदीद भूख की हालत में, शदीद भूख की हालत में। और एक चौथी चीज भी थी दिमाग से निकल गई मेरे, हां दूध में कुछ मिलाया नहीं ऐसे ही पिया है, लेकिन एक चौथी चीज थी यार, चलो फिर इतने भी काफी है, ये तीन शर्तों पे भी अमल कर लो ना तो बहुत है। तो इस तरह से दूध पियेंगे तो फायदा होगा। इस तरह से कौन पी रहा है, अमीर पी रहा है या गरीब पी रहा है, गरीब पी रहा है, समझ में आ रही है बात। तो हमारे नबी की खुराक अमीरों, अभी आपके सवाल में मजीद लेता हूं सबर कर, तो हमारे नबी की खुराक तो भाई अमीरों वाली खुराक थी, समझ रहे हो। तो अब गरीब क्या कर रहा है जो रेवड़ चढ़ा रहे बकरियों का। हाँ चौथी शर्त याद आ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा जो दूध पिया है वो ऊंटनी का और बकरी का पिया है। हमारे यहां जो सबसे ज्यादा पिया जाता है गाय का भी नहीं बल्कि भैंस का, सुभान अल्लाह। तो बनोगे क्या,
भैंस बनोगे फिर क्या ख्याल है? क्या बनोगे फिर भाई? जो जानवर है तो वही बन जाओगे फिर। फिर भी ना पीने से बेहतर है वही पी लो, लेकिन फोकस ज्यादा बकरी और ऊंटनी। ऊंटनी के दूध तो जीरो फैट होता है उसमें, है ही नहीं फैट उसमें। तो ये चार शर्तों के साथ दूध पिया जाए तो फिर वो दूध है, हम जो पी रहे हैं वो नहीं। तो ये चार शर्तों के साथ अमीर पीता है या गरीब पीता है? गरीब। अमीर कैसे पीता है? आइए हम उसकी तरफ आते हैं। अमीर अव्वल तो खुला दूध अब पीना ही छोड़ दिया अमीर ने, वो डब्बे का दूध पिएगा, पैकिंग का, उस पर लिखा हुआ होगा इतना इस जिंक इतना फलाना जिंक विंक पता नहीं होता है, नहीं होता दूध में वाल इतना है, वो लिखने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं। उस ये बेचारा ईमान ले आता है कि लिखा हुआ है तो होगा भी। एक दफा ये जो जहाजों में ये मिलते हैं ना पैकिंग के जूस, फ्रेश मिल्क पैकिंग का होता है, तो फ्रेश मिल्क कह रहा हूं, फ्रेश जूस, इस पे लिखा होता है विटामिन सी और फलाना ढिमकाना। मैं जब भी पीता था मेरा गला बैठता था, मैं पैकिंग की कोई भी चीज खाऊं ना मेरा गला और पेट बता देता है कि उल्टी चीज खाइए। मेरा गला और पेट बहुत सेंसिटिव है, वो अल्लाह ने इसलिए रखा था ताकि मैं लोगों को बता सकूं। खुद ही मेरा गला लैब है जो बता देता है कि ये गलत चीज पेट में गई है। मैंने बड़ी बड़ी बेहतरीन कंपनियों के पैकिंग के जूस पी के देखे हैं ना, कहीं ना कहीं जाके अंदर बताते हैं कि गलत चीज गई है। आप जूस पीना है बोल तो जूस पियो नहीं, फल खाओ। पीना है तो भाई खुद निकालो जूस पियो, वो है खालिस, उसके अलावा बकवास है। जो बोल रहे हैं खालिस, उसमें कुछ केमिकल डाले जाते हैं उसको महफूज करने के लिए, वो केमिकल नुकसानदेह होते हैं। डॉक्टर लोग कहते हैं इतने थोड़े डाले जाते हैं नुकसान नहीं हो रहे, होता है भाई। चलो एक दफा पीता तो लोग पीते भी तो डेली है ना, फिर वो नुकसान देते हैं। तो इसलिए ये जूस मूस सब टोपी ड्रामा है। पैकिंग की जो भी चीज, बड़े बड़े रिलायबल डॉक्टरों से मैंने सुना है कि जिस चीज का टीवी में एड आ रहा है, इंटरनेट पे एड आ रहा है कि ये खाओ, वो कभी भी मत खाओ। हाँ, ऐसी चीज का एड आ रहा है कि वो खाओ रेडी वाले से खरीद के, तो वो खा लो आप। अच्छा, एक मंजन और भी बिक रहा है। डॉक्टर लोग क्या कर रहे हैं किसी चीज के बड़े फजाइल। अब मिसाल के तौर पर एक चीज बड़ी मार्केट में चल रही है, मैं जब इन चीज की तहकी करता हूं ना उसकी डेप में जाता हूं मैं, एक चीज आजकल बड़ी चली है, कॉफी में आप नारियल का तेल मिला के पिए, बुलेट प्रूफ कॉफी है, इससे क्या होगा आपके दिमागों की जो है हो जाएगा, और वो नारियल का तेल ठियां जाके यूं कर देगा। उसके बाद फिर ये अगर आपको चाहिए नारियल का तेल तो मेरे पास ये नारियल का तेल दस्तियाब है। सारे फ्रॉडी नहीं होते इसमें, अच्छे लोग भी होते हैं कि चलो आपने फजाइल सुनाए और उसके बाद अपनी प्रोडक्ट बेचे, जायज है ये, लेकिन फजाइल तो सही सुनाओ ना, फजाइल तो सही सुनाओ। ये क्या रिसर्च है, ये सब साबित भी है या नहीं है? हम जब बड़े बड़े डॉक्टरों से रापता हुआ, उन्होंने कहा टोपी ड्रामा है भाई, कॉफी में आप जायके के लिए आप नारियल का या कोई भी तेल मिला के पी लें, सवाब मिलेगा आपको, जायका अच्छा आ गया। इतने जो फजाइल है ना दिमाग की ये वाली रख पे जाके याददाश्त बेहतर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? तो नारियल के तेल के जो अपने फायदे हैं वो तो वैसे ही मिल जाएंगे आपको। तो ये कॉफी और इसका मिलाप का कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आप देखो डॉक्टर फेंके जा रहे हैं। हमारे यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, नीचे कमेंट्स ऑफ वेल डन। जब आप बड़े डॉक्टरों से रब्ता करोगे अमेरिका में जापान में उन लोगों से, अब क्योंकि हमारी तो इतनी पीआर बन गई है, तो वो कहते हैं भाई ये मंजन बिक रहा है, ये किसी को अपनी प्रोडक्ट बेचनी थी गोरे को, उसने ये मंजन चला के, वो तो मर गया, अब उसकी प्रोडक्ट मार्केट में क्या कर रही है, अब वो देसी डॉक्टर जो है ना वो मंजन बेच रहे हैं। तो ये YouTube पे फौरन भरोसा, अच्छी बातें भी होती हैं YouTube पे, बास डॉक्टर बड़े रिलायबल हैं, वो बहुत सही बात कर रहे होते हैं और अपनी प्रोडक्ट भी बेच रहे होते हैं, तो कोई बात नहीं। आप सही बात करके अगर प्रोडक्ट बेच रहे तो कोई एतराज भाई, उन्होंने बताया जैतून के इतने फायदे हैं तो खालिस जैतून हमारे यहां से मिलेगा, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप अपना बिजनेस भी करो और लोगों को सही बात बताओ। लेकिन मेजॉरिटी इसमें दो नंबर ही कर रही है, वो बिजनेस के हवाले से, बिजनेस अपना मकसद होता है, उसमें गलत गलत रिसर्च होती है, उनको खुद रिसर्च का पता नहीं होता। ऐसे डॉक्टर हैं यूट्यूब पे, उन्होंने बताया अमेरिका से रिसर्च पेपर शाया हुए हैं, उसमें ये है, मैंने अमेरिका में डॉक्टरों को रिसर्च पेपर भेजे, फोन किया उनको, उन्होंने कहा ऐसा कोई ये शाया हुए थे 50 साल पहले जो एक्सपायर हो गए हैं, इस पे गलत डेट लिखी हुई है, ये अभी के है नहीं, अभी के ये पुराने हैं और रिजेक्ट हो चुके हैं ये। तो इसलिए यूट्यूब पे आप 100% भरोसा ना करें, वहां से मालूमात लें, लेकिन मालूमात लेने के बाद रिलायबल डॉक्टरों से राब्ता करें कि ये मालूमात दुरुस्त भी हैं या नहीं है। तो मैं जल्दी से बात को समेटूं, इनकी बात को खत्म करूं, ये बहुत लंबा जवाब दे दिया मैंने। तो भाई अब क्या कर रहा है गरीब आदमी, तो 100% सही दूध पी रहा है जो गांव देहातों में बकरियां चरा रहा है, तभी वो 100 साल जीता है, सही है ना, और खुद भी तो चर रहा है बकरियों के साथ साथ, चलता भी है, वॉकिंग भी करता है। अमीर आदमी क्या कर रहा है, गरीबों वाली खुराक खा रहा है, वो पैकिंग का दूध लेगा और उसके जबरदस्त इश्तिहारात और फिर यूं सफेद चमकता हुआ और उसको दिखाया जाएगा ये पिया और ये डोले बन गए, कुछ भी नहीं बन रहा मेरे भाई, یہ سارے قبرستان جو اتنی اسپیڈ کے ساتھ بھر رہے ہیں نا, یہ ڈبے پہ سیٹ ہوئے ہوئے لوگ ہیں, یہ دیسی پہ سیٹ ہوئے ہوئے لوگ بولو نہیں ہے. تو ہمارے نبی نے اچھا کار بھی انسان کے, اناج بھی ضروری ہے. بعض ڈاکٹروں نے تو غلے کو اناج کو نکال ہی دیا کہ بس پروٹین لو پروٹین لو, غلط ہے بھائی. پیغمبروں نے, تمام پیغمبروں نے روٹی کھائی ہے, اناج کھایا ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے انسان کا. انسان اپنی باڈی سے تھوڑی لڑ سکتا ہے, نیچر سے تھوڑی لڑ سکتا ہے, لیکن ہمارے نبی نے وہ اناج کھایا ہے جس میں کارب سب سے کم ہے, وہ ہے جو. کیا کھایا ہے؟ جو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کھاتے تھے, اس میں سب سے کم اور پیٹ کے لیے سب سے مفید ہے وہ. تو جو کا دلیا کھا لو, یہ جو میں بھی نہیں کھاتا, باتیں کر رہا ہوں میں. سیٹ ہم لوگ پراٹھوں پہ ہو گئے, وہ نوالا جب تک بھاری بھرکم پیٹ میں گرے ہی نہیں, ٹھا کر کے مزہ ہی نہیں آتا ہمیں, لیکن یہ اچھا نہیں ہے, صحیح ہے نا, اچھا نہیں ہے. تو جو کی روٹی کھاتے تھے, جو آج غریبوں کی خوراک سمجھی جاتی ہے. غریب بےچارے گاؤں دیہاتوں میں کوئی مکئی کی کھا رہا ہوتا ہے, کوئی جو کی کھا رہا ہوتا ہے. امیر لوگ کیا کھاتے ہیں؟ گندم کی روٹی, اور گندم بھی میدے کی روٹی کھاتے ہیں. تو غریبوں والی خوراک اصل میں امیروں والی ہونی چاہیے, سمجھتے ہو؟ تو ہمارے نبی نے, اور تیسرا پھلوں میں ہمارے نبی نے تعریف کی ہے تو انار کی, جو روایات ہمیں ملتی ہیں, بہترین پھل ہے انار. اور قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا, انظروا الى ثمره اذا اثمر. اللہ کہتے ہیں اس انار کے پکنے کے پروسیس کو دیکھو, کیسے پکتا ہے. اتنا فائدہ مند پھل ہے انار, اس کا بھی جوس نکال کے پی لیتے ہیں. چلو نہ پینے سے بہتر ہے, لیکن بھائی انار کھایا کرو, بہت خاندانی چیز ہے. اور کھجور کھایا ہمارے نبی نے, اور کھجور بھی آپ نے خوراک کی جگہ استعمال کی ہے. آپ ذرا چند دن بھوک میں آپ کھجور سے پیٹ بھرو, پیٹ خراب ہو جائے گا آپ کا, گرمی ہو جائے گی, لیکن یوز ٹو, آہستہ آہستہ کیا کرو, عادت ڈالو. کھجور ایسی خاندانی چیز ہے بھائی, اتنے فائدے ہیں اس کے, اتنے فائدے ہیں پریگننسی میں. کھجور کہتے ہیں, رپورٹ ہے کہ اتنا چھوٹا اور اتنے وائٹامنس اور منرلز کسی پھل میں, اتنی سی اتنے سے پھل میں نہیں ہے جتنے اکیلے اللہ نے کھجور میں رکھے. کھاتے ہیں لوگ کھجور, کیسے کھاتے ہیں؟ رفتاری میں دو کھجور یوں لیا, ڈائریکٹ پکوڑے پہ آ گئے. وہ تلا ہوا پکوڑا اس کھجور سے جو تھوڑا سا فائدہ ہوا تھا, اس کا بھی بیڑا گرک. اور اس کے بعد کافی پی کے جو منرلز کچھ حاصل ہوا آئرن وائرن کے, تو کافی ویسے ہی بیڑا گرک کر دیتی ہے. چائے کافی آئرن کو ٹھکانے لگنے ہی نہیں دیتے, وہ سارا باڈی سبھی تو آئرن ڈیفیشنسی چل رہی ہے بھائی. تو کافی اتنا پی رہا ہے اور پی رہا تو یہ ڈیفیشنسی ہی چلے گی. پھر وہ جو پیشاب بلا رہی ہے دبا کے, وہ الگ پانی کی جسم میں کمی, بڑے مسائل ہیں. میں میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوں, میں یہ ٹاپک لے کے بیٹھوں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراکیں بڑی خاندانی تھی, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بھوک سے راہ کرتے تھے, تو آپ ڈاکٹروں سے پوچھو, آج تو بھوک کے فضائل ڈاکٹر بیان کر رہے ہیں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اتنا زیادہ آگے نہ جاؤ جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم خوراک کھائی ہے, کیونکہ ہمارے نبی کی نیچرلی بہت اچھی صحت تھی, آپ کو بہت زیادہ خوراک کی ضرورت بھی نہیں تھی. تو اب لوگ ایسا نہ ہو کہ فاقے کرنا شروع کر دیں, بالکل ہی غائب ہو جائیں. دو ٹائم کا کر لو خوراک, یا اگر تین ٹائم ہی کھانا ہے تو ایک ٹائم کچھ ہلکا پھلکا, یعنی وہ سیلڈ وغیرہ سے پیٹ بھر لیا. ایکسرسائز کو فوکس کرو, اچھی خوراک, دودھ ہو گیا, انڈے ہو گئے, ہاف بوائل انڈے ہو گئے, دیسی انڈے اپنے خرچے پہ. مجھ سے لوگ مانگنے آ جاتے ہیں کہ اپنا مرغا ہمیں دے دو, مرغی ہمیں دے دو. اور شہد, ہاں خاندانی چیز ہے بھائی, شہد بہترین چیز ہے. شہد استعمال کر لیا آپ نے, یہ سب چیزیں کھاؤ. اب فوراً غربت کا, ہمارے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں. جن چیزوں پہ آپ پیسہ خرچ کر رہے ہو نا, اگر پیسے نہ ہوتے تو ان پہ خرچ نہ ہوتا. پیسہ ہے, دماغ خراب ہوا ہوا ہے. تو اور یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم تو اتنی اچھی خوراک کھا رہے ہیں صحت بنتی نہیں, بھائی آپ پھر کولڈ ڈرنک پیتے ہو میٹھا, تو یہ ریسرچ سے تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے. کچھ تھیوریز ہوتی ہیں, نظریات ہوتے ہیں, وہ تحقیق سے ثابت نہیں ہوتے. اس خوراک میں یہ فائدہ, یہ نقصان, ڈاکٹر کہتے ہیں نظریہ ہے, یہ تھیوری ہے, ابھی ریسرچ نہیں ہے. دو چیزوں پہ تو ریسرچ ہو چکی ہے, میٹھا زیادہ کھانا بیڑا غرق کرے گا صحت کا, یہ ریسرچ سے ثابت شدہ چیز ہے. اور دوسرا سگریٹ, یہ کینسر کرے گی. اور تیسرا میری اپنی ریسرچ ہے, ڈاکٹروں سے میں نے نہیں پوچھا, گٹکا منہ کا کینسر کرے گا, کیونکہ میں نے اپنے کئی دوستوں کو جو گٹکا کھاتے تھے مرتے ہوئے اپنے سامنے دیکھا ہے, آدھے آدھے منہ کٹ گئے ان کے. اور موت بھی یہ آسان موت نہیں ہوتی گٹکے والے کی, تڑس ترس ترس کے تڑپ تڑپ کے مرتا ہے وہ. اس لیے اپنی جانوں پہ رام کرو, یہ چھوڑ دو گٹکے, دکانیں بند کراؤ, گورنمنٹ پہ دباؤ ڈالو, یہ بند کراؤ گٹکے کی دکانیں. اتنے خطرناک زہریلے کینسر ہوتے ہیں نا, منہ کا کینسر. یار زخم گھٹنے پہ ہو جائے, یہاں ہو جائے, برداشت کر, منہ میں زخم ہو گیا نہ بات کر سکتا ہے اور نہ کھا سکتا ہے. بہت ہی دردناک موت ہوتی ہے گٹکے والے کی, اللہ حفاظت ملے گا. حجامے سے متعلق جی جلدی سے پوچھ لیں مختصر, بس میں مختصر جواب دوں گا, اب اتنا لمبے جواب نہیں دوں گا میں. دیکھو ڈاکٹر امجد صاحب کی کتاب میں ایک بیماری کے 25 پوائنٹ اگر حجامہ کے لکھے ہیں تو وہ ڈاکٹر صاحب کی تحقیق ہے, اس کو نبی کی طرف منسوب نہ کرو. ڈاکٹر امجد بہت نیک آدمی تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, میری بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے, بہت اللہ والے, بڑا دین کی کام کیا انہوں نے. لیکن جب میڈیکل سائنس کی بات کریں گے تو ریسرچ ہوگی, تو اگر ان کی ریسرچ ہے تو ٹھیک ہے بھائی. لیکن اب جو ڈاکٹر جو حکیم اور ڈاکٹر بہت سارے کر رہے ہیں ان کو حجامہ کی الف بے بھی نہیں پتا ہے. پاکستان میں جس کا کوئی روزگار نہ ہو تو وہ کام شروع کر دیتا ہے جو اس کی سمجھ میں آ رہا ہے, چاہے وہ اس کا ایکسپرٹ نہ بھی ہو. تو حجامے کے آپ نے بہت سے شفا کے واقعات تو سنے ہوں گے, بہت سے مرے بھی ہیں, وہ تھوڑی واقعات لوگ بتاتے ہیں. اتنا زیادہ حجامہ اور خون, بھائی نکل خون ہی رہا ہے, وہ کہتے ہیں یہ اضافی خون نکل رہا ہے, اضافی خون نہیں خون خون ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں گندا خون نکل رہا ہے, بھائی آپ کو کیسے پتا چلا گندا خون نکل رہا ہے؟ خون جب بھی نکلے گا تو خون ہوگا. تو ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں ایک دفعہ حجامہ کروایا کرتے تھے, اگر کوئی کروا لے ٹھیک ہے, لیکن ہر شخص کی حالت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. اور مہینے میں ایک دفعہ سے تو ہم بھی منع نہیں کر رہے, ایک دفعہ کروا لو آپ حجامہ, اچھا فائدہ ہی ہوگا. اور وہ جو یہ پوائنٹ ہے نا کمر کے بیچ میں یہاں کروا لیا کرو تو ٹھیک ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کروائے تھے کمر کے بیچ میں, تو ایک دفعہ کروا لو, ایک کپ کافی ہے. لیکن یہ حجامہ والے اتنے زیادہ فضائل, اتنے زیادہ بس, کوئی گویا دنیا میں بیماریاں ہی ختم ہو گئی ہیں, ایسا نہیں ہے بھائی. جو چیز جتنی ہے اس کو رہنے, اتنا ہی رہنے دو, اس سے آگے مت بڑھاؤ, نقصان ہوتا ہے اس کا. آپ نے 14 کپ ایک ساتھ لگوائے ہیں, اسی وجہ سے آپ باقی غائب ہیں, ٹوٹل نہیں ہیں آپ ابھی. ماشاءاللہ بچا کچھ ان کے اندر پھر؟ اچھا ماشاءاللہ, تو وہ ریکوری کر لی ہوگی ورنہ مر بھی سکتے ہیں اس طرح.
السلام علیکم مفتی صاحب.
وعلیکم السلام. دیکھو ڈاکٹر جب آپ سے بلڈ لیتا ہے نا, پہلے ٹیسٹ کرتا ہے کہ بلڈ ہے بھی نہیں, حجامہ والے کے پاس کوئی ٹیسٹ نہیں ہے, خون نکال کے پوچھ رہے ہوتے ہیں چکر تو نہیں آ رہے. چلیں جی.
مفتی صاحب میرا تعلق گلگت بلتستان کیٹو پہاڑ اور سیاچن گلیشیئر کے دامن سے میرا تعلق ہے. بیسیکلی میرا جو ہے کوشچن آپ سے یہ ہے, اس وقت ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز میں ایتھکس کے نام پہ, کریٹیکل تھنکنگ کے نام پہ, فلاسفی کے نام پہ ایسے سیشن کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے جو یوتھ ہے, نیو یوتھ ہے, جس میں 50-70% میں منیمائز کر کے بتا رہا ہوں آپ کو, 50-70% ایتھیس کا شکار ہو رہے ہیں. تو آپ سے کوشچن یہ ہے کہ ایک مسلمان جو لمیٹڈ نالج کے ساتھ کسی یونیورسٹی میں انٹر ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایسے جو ہے فتنوں سے کیسے بچائے, اور دوسری بات جو ہے آئی ایم سوری ٹو سے مفتی صاحب جو ہے علماء کرام کا اس میں جو ہے کردار کم نظر آ رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟
بہترین بات کی ہے میرے بھائی نے, ان کا خلاصہ میں اپنے الفاظ میں سناتا ہوں. یونیورسٹیوں میں ایتھیزم بہت بڑھ رہا ہے, ایتھیزم خدا کا انکار, اور علماء کا اس میں کیا کردار ہے؟ تو فی الحال ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ایتھیزم پہ نا یونیورسٹی کے لڑکوں کو کورسز کروانے چاہیے جدید طرز پہ, اور وہ کورسز پھر یونیورسٹی میں لانچ کرنے چاہیے ورک شاپ کے ذریعے. اور یہ ایتھیزم کے دعوے اتنے فضول ہوتے ہیں نا, ان کی دلیل اتنی کمزور ہوتی ہے کہ یہ ایک ہی چوکے چھکے میں ختم ہو جاتے ہیں, کیونکہ خدا کے وجود کے دلائل سائنس سے ہی اتنے اسٹرانگلی ثابت ہیں, قرآن تو الگ ہے, سائنس سے ہی اتنے اسٹرانگلی ثابت ہیں کہ اس کو پیش کرنے والا خاندانی ہونا چاہیے. تو یہ آدھے گھنٹے کی مار ہے, یہ نا کسی بھی یونیورسٹی میں کسی ایسے اسکالر کا لیکچر ہو جائے, کیسر راجہ بھی بہت اس میں ماشاءاللہ خاندانی کام کر رہا ہے, تو ایسے آدمی کا لیکچر کروا دیں آپ یونیورسٹیوں میں جو ایتھیزم پہ ان کی بھرپور تیاری ہو. اور یہ جو سائنس ہے, سائنسی علوم پہ بھی جو فزکس کی تھیوریز ہیں, سائنسدانوں کا بھی اس کو کچھ پتا ہو, تو اس اسٹائل میں آدھا پونا گھنٹہ بہت ہے. ہمارے جامعہ میں بھی ایسے اساتذہ ہیں الحمدللہ, کچھ یونیورسٹیوں سے آئے ہیں جن کو ہم نے عالم بنایا ہے, وہ بڑے خاندانی ہیں. تو کہیں بھی یونیورسٹی میں ایسا ہو رہا ہے تو یونیورسٹی کے جو پرنسپل ہے اس سے بات کریں, مجھ سے جو ہو سکے گا میں کروں گا جا کے, یا کسی ایسے قابل آدمی کو بھیج دوں گا جو ایک آدھے گھنٹے کی مار ہے, سمجھ رہا ہوں. وہی بات لطیفہ یاد آ رہا ہے نا, دو نفل کی مار والا, ایک آدمی کی نماز نہیں پڑھتا تھا ایک آدمی, تو مولوی صاحب نے کہا کہ نماز بھی پڑھا کر, تیری بھینس زیادہ دودھ دے گی. وہ آیا فجر کی نماز پڑھنے, تو جب گیا تو بھینس مر چکی تھی. اس نے امام صاحب کو کہا یہ تو دودھ کیا دے گی, تو مر گئی. اس نے کہا اللہ تیرا امتحان لے رہا ہے, ظہر پڑھا, ظہر آ کے پڑھی تو دوسری بھینس ہی مر گئی تھی. پھر امام صاحب کے پاس گیا دودھ دینے کے بجائے یہ تو مرنا شروع ہو گئی ہیں. امام صاحب نے کہا اللہ تیرا امتحان لے رہا ہے, دو چار مارے گا پھر دیکھنا کیا ہوگا. دو چار بھینسیں مریں گی, پھر تو وارے نہیں آ رہے تھے, اب آزما رہا ہے. پھر مغرب پڑھنے آیا, پھر دیکھا ایک بھینس مری ہوئی ہے. تو ایک کٹا بہت زور سے نا بھینس کا بچہ چیخ رہا تھا, تو اس کو کہتا ہے چپ ہو جا تو خالی دو نفل کی مار ہے. تیرے ماں باپ کو مارنے کے لیے چار چار فرض پڑھنے پڑے ہیں, دو رکعت پڑھوں گا شکرانے کے تو مرا ہوا ہوگا, تو چپ کر جا زیادہ شور نہیں کر. تو یہ ایتھیزم جو ہے نا آدھے گھنٹے کی مار ہے, سمجھ رہے ہو. آدھے گھنٹے کا لیکچر بھی کہیں ہو جائے نا ایتھیزم کے سارے یہ دیسی لبرل صرف پھینکتے ہیں. ان کو کمبختوں کو نہ سائنس کا پتا ہے, نہ سائنسدانوں کا پتا ہے, نہ ڈارون کی تھیوری اصل ہے کیا یہ بھی نہیں پتا ان کو. یہ ڈارون سے بھی چار ہاتھ آگے. ڈارون کی تھیوری یہ ہے ہی نہیں کہ کائنات ایسے بنی ہے بندر سے یا ہم انسان بنے بندر سے. ڈارون کی تھیوری یہ کہ اگر خدا نہیں ہے تو پھر ایسے بنے ہوں گے. وہ تھیوری میں ہی وہ آپ کو کنفیوژن میں ڈال رہا ہے کہ میں خدا کا انکار نہیں کر رہا, اگر انکار کرنا ہی ہے تو پھر میں بھی ہو سکتا ہے ایسے ہوا ہو, اور اس کے لیے پھر اس نے دلائل قائم کی ہے. اور وہ اب تک تھیوری ہی ہے, 200 سال ہو گئے وہ ثابت ہو ہی نہیں سکی. سائنس میں نا 200 سال کسی پر عرصہ گزر جائے نا کسی نظریے پر اور وہ ریسرچ سے ثابت نہ ہو تو یہ خود ایک بہت بڑا سوال ہے. مثال کے طور پر آپ نے کیس کیا, یہ اللہ نہ کرے یہ بندہ چور ہے, مثال دے رہا ہوں. کورٹ میں کیس شروع ہوا, 200 سال ہو گئے ثابت نہیں ہوا, جج مر گیا, اگلا جج آ گیا, پھر وہ مر گیا, اگلا جج آ گیا. تو عقل مند جج بولے گا بھائی یہ کیس کیا کیا جائے, خارج. 200 سال بہت ہوتے ہیں, 200 سال میں کمبخت نہ تو کوئی ویڈیو دکھا سکا اس کی چوری کی, نہ گواہ لا سکا, اور نہ تو خود قسم اٹھانے کے لیے تیار ہے. بعض دفعہ اس کے پاس گواہ نہیں ہوتے, عدالت کہتی تو قسم اٹھا لے, تو چور قسم بھی نہیں اٹھا رہا کہ میں نے چوری کی ہے. تو ڈارون قسم بھی نہیں اٹھا رہا کہ نظریہ ٹھیک ہے. جو مدعی ہے وہ دعویٰ بھی نہیں کر رہا ہے, وہ کہہ رہے اگر خدا نہیں ہے فرض کرو پھر میں بھی پھر ہو سکتا ہے یہی ہو, اس کی رائے ہے کہ یہ ہو. تو وہ جب خود کانفیڈینٹلی ایک بات نہیں کہہ رہا ہے تو یہ مدعی سست گواہ چست. تو یہ ایتھیزم میں دعویٰ کرتا ہوں انشاءاللہ, آدھا گھنٹہ بھی لطیفوں سمیت کہہ رہا ہوں میں, اس میں گائے والا بھینس والا لطیفہ بھی ہے, سب ملا کے آدھا گھنٹہ بہت ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے. ہاں جو ڈھیٹ ہے, میں نے ایک ایتھیسٹ ہے میرے موبائل میں سیف بھی ہے نا نمبر اس کا, یوٹیوبر ہے بہت, ادھر ادھر کی بکواس کرتا ہے پھینکتا ہے. ایک دن کیا ہوا, وہ جنگل کی ایک ویڈیو آئی کہ کیسے چیل سے لڑ رہی ہے مرغی, مرغی لڑ رہی ہے چیل یا اس سے سرخاب سے نا اپنے چھوٹے بچوں کے لیے. میں نے کہا خدا کی قسم یہ مرغی ڈارون کے نظریے کی پیداوار نہیں ہے, یہ ایوالو ہو کے اس میں اتنی کہ اپنے انڈوں پہ 21 دن بیٹھے بھی, ان کو یوں یوں کر کے گھمائے بھی, اور پھر اپنے بچوں کو پالے بھی, اور ایسی محبت کرے کہ اپنے سے طاقتور سانپ سے اور اپنے سے طاقتور باز سے لڑ بھی رہی ہے. ایسا یہ ایوالو ہو کے یہ سافٹ ویئر اس میں کیسے اپڈیٹ ہو گئے میرے بھائی, یہ کیسے اپڈیٹ ہو گئے. تو سافٹ ویئر کوئی اپڈیٹ کرتا ہے تو ہوتے ہیں آٹومیٹیکلی. ہم بھی جب موبائل میں آتا ہے نا سافٹ ویئر اپڈیٹ کا تو بٹن دبانا پڑتا ہے, یہ آپشن ہوتا ہے. اور اگر آپ آٹو پہ جانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی بٹن دبانا پڑتا ہے کہ خود ہی کر دیا گیا, لیکن بٹن آپ سے آپ کرو گے. تو یہ مرغی کے سافٹ ویئر کیسے اپڈیٹ ہو گئے, خود بہت بن بھی گئے سافٹ ویئر اپڈیٹ بھی ہو رہے ہیں بھائی, ایسا نہیں ہوتا. تو یہ آدھے گھنٹے کی مار ہے انشاءاللہ, آدھے گھنٹے کی مار. کیا ابھی ٹائم نہیں ہے نا پورا سارا اثر تک, پھر ایتھیزم پہ بیان چلے گا. اس میں بڑے بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ جو پھر کبھی اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ.
جی السلام علیکم.
وہ بھائی سوال پوچھ رہے ہیں کون, اچھا آپ پوچھ رہے ہیں.
السلام علیکم مفتی صاحب, میرا تعلق بھی
یار یہ بات میں دینا اخبار کو دینا ہی پرچیاں.
رحمت اللہ میرا نام ہے, اور
رحمت اللہ نام ہے.
جی جی سر
ماشاء اللہ.
ہم یہاں گھومنے پھرنے آئے تھے کراچی, اور آج آپ کے اسپیشلی یہاں پہ ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں
ماشاء اللہ.
تو آپ کا ایک موقف ہے چار شادیوں کے حوالے سے,
بہترین موقف.
مرد تو جو ہے موٹیویٹڈ ہے, مرد تو کرنا چاہتے ہیں, لیکن
اور یہ میری تھیوری نہیں ہے یہ ریسرچ ہے,
ہماری سوسائٹی کو کیسے موٹیویٹ کریں, اور جو عورتیں ہیں ان کو کیسے موٹیویٹ کریں اس حوالے سے.
دیکھیں سوسائٹی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے موٹی کو ویٹ کرانا پڑے گا جو پہلے سے ہے, اس میں وہ اور موٹی ہو جائے گی اور آپ بھی موٹے ہو جائیں گے اور شادی کا چانس ختم. لوگ کہہ رہے میں ذہن بنا رہا ہوں, تو بنا لے ذہن, جب ذہن بنے گا نا تو تیرے اندر بیلنس ختم ہو چکا ہوگا لوگوں کے. تو یہ کام ہے کر کے ہو گیا, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. اسی طرح سوسائٹی موٹیویٹ ہوگی, فلاں نے بھی کر لی, مرتے مرتے بچ گیا, ٹانگیں ٹوٹ گئیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, چلو ایک میں بھی کروں گی. ایک دفعہ لائن لگ جائے. دیکھو جب لال بیگ الٹا پڑا ہوا ہوتا ہے نا چیونٹی آتی ہے, پہلی چیونٹی تو چپت مار کھاتی ہے لال بیگ سے, لیکن موٹیویشن دوسری چیونٹی کو اس کو دیکھ کے ملتی ہے. کیا خیال ہے؟ پہلی والی ہمت کرتی ہے، پھر دوسری اسی ٹریک پر آتی ہے وہ بھی پٹتی ہے، تیسری چوتھی، ہوتے ہوتے ماحول بننا شروع ہو گیا کہ پوری چیوٹیوں کی ایک لائن لگ جاتی ہے، قطار لگ جاتی ہے. تو شروع میں بھائی قربانی دینی پڑتی ہے، قربانی کا بکرا بننا پڑتا ہے. اگر چیوٹی وہاں کھڑے ہو کر بجائے لال بیگ کا ٹانگ پکڑنے کے موٹیویشن شروع کر دیتی اور تقریریں شروع کر دیتی ایک اسٹیج پہ کھڑے ہو کر تمام چیوٹیوں کو، آئیے اور اس لال بیگ قدرت نے خود ہی الٹا کر دیا اس کو، یہ ہمارے لیے بہترین باربیکیو کا انتظام ہو رہا ہے، آئیے تشریف لائیے، میں موٹیویٹ کر رہی ہوں تم کو. دوسری چیوٹی بھی آ کے بجائے اس لال بیگ کو پکڑنے کے موٹیویشن کا کام شروع کر دیتی، وہ اسٹیج پہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ بھی تقریر کرتی، آئیے. تو سارے تقریریں ہی کر رہے ہوتے، لال بیگ تھوڑی دیر میں سیدھا ہو کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتا. تو موٹیویشن بھی، موٹیویٹ بھی کرو، لیکن اس کے لیے موٹی کے ویٹ مزید موٹے ہونے کا انتظار مت کرو، کام کر لو، اسی سے موٹیویشن ملتی ہے. جی جناب.
مفتی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کہاں سے آواز آئی؟
سوال میرا یہ، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا،
بغیر ٹوپی کے نماز جائز ہے، بہتر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سر ڈھانک کے نماز پڑھا کرتے تھے. ارشاد.
السلام علیکم. مفتی صاحب، میرا نام غلام مصطفیٰ ہے، کوئٹہ سے ہوں، یونیورسٹی بلوچستان میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں. جیسے اس بھائی نے سوال کیا تھا، میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے کہ ہم جو بچے پیدا کر رہے ہیں، پیدا سے مراد جو ہم مارکیٹ میں لا رہے ہیں ایز اے طلبا، ان میں ٹھیک ہے وہ ڈگری کی اہلیت ہوتی ہے لیکن بیسک انسانیت نہیں ہوتی. ویسے تو مسلمان میں انسان اس کو سمجھتا ہوں جو اپنی دین کو سمجھے.
جی بالکل.
میں آپ کی پلیٹ فارم کی توسط سے، آپ کی زبان سے یہ گورنمنٹ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اس پہ تھوڑا سا آپ بات کریں کہ اگر ہمارے نصاب میں منشی سے لے کر پی ایچ ڈی تک سیرت نبی کو ایز اے سلیبس کا حصہ بنایا جائے، تو ایک تو اس سے ہم جو ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وہ ڈاکٹر انجینئر کے ساتھ ساتھ ایک اچھا مسلمان بھی ہوگا.
جی.
جو اب ہمارے ڈاکٹر کو مسلمان ہونے کی زیادہ ضرورت ہے، انسان بننے کی زیادہ ضرورت ہے. ڈاکٹر تو ہے لیکن انسانیت خالی. ایک آدھ مطلب میں مثال دے سکتا ہوں، اسی طرح تمام شعبہ جات میں جو لوگ ہار رہے ہیں فارغ تحصیل لوگ، وہ بیسکلی اس ڈگری کے لیے تو رکھتے ہیں لیکن ان کے اندر وہ انسانی جذبہ یا ایک اچھا جو شفقت، ایک جو انسانی مروت ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. وہ صرف پیسہ کمانے کی مشین بنا کے ہم بیچ رہے ہیں ان کو مارکیٹ میں. دوسری بات، آپ نے کہا کہ جیسے علماء کا ایک رول، پھر اس طرح اگر سیرت نبی کو ہمارے کیریکولم کا، سلیبس کا حصہ بنایا جائے، جو آپ کی توسط سے میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، تو اس سے اس کو پڑھانے کے لیے، اس کی درس و تدریس کے لیے علماء کا ایک رول بڑھ جائے گا. ہمارے اداروں میں علماء اساتذہ کے طور پر بھرتی ہوں گی، اپوائنٹ ہوں گے، اور وہ سلسلہ چلے گا جس سے ہمارے درمیان جو اس وقت دنیاوی اور دینی تعلیم ہے، جو گیپ ہے، وہ ختم ہوگا. میں یہ آپ کی زبان.
بالکل بھائی نے بہت اچھا پیغام دیا ہے، کہہ رہے ہیں آپ کے توسط سے آپ حکومت کو یہ پیغام دیں. تو حکومت اتنی نیک نہیں ہے کہ میری بات سنے، لیکن میں آپ کا پیغام بہرحال پارسل کر دیتا ہوں کہ یہ جو ہماری یونیورسٹیوں میں لاابالی پن آ رہا ہے نا، ایک بھائی نصاب میں پہلی جماعت سے لے کر پی ایچ ڈی تک سیرت کا عنوان ہونا چاہیے، یقیناً ہونا چاہیے، سیرت سلیبس کا حصہ ہونی چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ صرف پڑھانے سے تربیت نہیں ہوتی. جب بھی کوئی ایجوکیشن سسٹم ہوگا نا، لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھیں گے، آپ سیرت کو 100 دفعہ پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، تفسیر پڑھاؤ، فائدہ ہونے والا نہیں ہے. جو بے حیائی یونیورسٹی میں پھیل رہی ہے نا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یہ سیٹ اپ، کو ایجوکیشن سسٹم ختم ہونا چاہیے. اور جب تک یہ کام گورنمنٹ نہیں کرتی، بھائی ہم اور آپ ادارے بنا لیں. یونیورسٹی پر کسی کے ٹھیکیداری تو نہیں ہے نا. جامعۃ الرشید نے غزالی یونیورسٹی اسی وجہ سے تو بنائی ہے کہ یار وہ ادارے ٹھیک نہیں ہو رہے، تو ہم خود ادارہ بنا لیں جس میں مرد الگ ہوں، خواتین الگ ہوں. اور جامعۃ الرشید کا یہ ہدف ہے کہ ہم ایسا سلیبس یونیورسٹیوں کے لیے بنائیں جس میں 70% دنیا کی تعلیم، 30% مذہبی تعلیم ہو. تو یہ صرف جامعہ نہیں، کوئی بھی کرے یہ کام، تو کوئی پابندی نہیں. علماء بھی یونیورسٹیاں بنا سکتے ہیں. لوگ فوراً کہتے ہیں علماء کا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام نہیں ہے. بھائی علماء کا کام انقلاب لانا ہے، نظام کی تبدیلی، یہ کس کا کام ہے؟ علماء کا کام. تو جو چیز بھی نظام کی تبدیلی کا ذریعہ بنے گی وہ علماء کا کام ہے. ایسے تو پھر سیاست بھی علماء کا کام نہیں ہے، دھرنے دینا بھی علماء کا کام نہیں، لیکن دیتے ہیں کہ نہیں دیتے سیاسی لوگ؟ اور صحیح کرتے ہیں بھائی، کہ اگر علماء سیاست میں نہیں ہوں گے تو سارے سیکولر لوگ چلے جائیں گے. تو تعلیمی جتنے بھی ادارے ہیں، دین ہو یا دنیا، یہ علماء ہی کا کام ہے. اگر صرف مدرسے کے اندر رہنا ہے، مسجد کے اندر رہنا ہے، تو پھر تو بھائی آپ کا اس کا مطلب آپ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاؤ پھر. تو مسجد بھی ضروری ہے، مدرسہ بھی ضروری ہے، یونیورسٹی بھی کیا ہے؟ 99% طبقہ یونیورسٹی میں جاتا ہے. تو یہ دو طریقے ہیں، اللہ آپ کے جذبے کو قبول کرے. آخری سوال بس. یہ بھائی کافی دیر سے پوچھ رہے ہیں نا ان کو. اچھا جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. گڈ. خاندانی ہو گیا اس بھائی, ان کا نمبر لے لیں اس کردو, ان سے رابطہ کر کے جانا ہے میں نے. کیا نہیں, یہ لائبریری نہیں ہے, اس کی تصویر ہے یہ. جی جی صحیح ہے, دھوکا ہو رہا ہے یہ آپ کا کہنا, غصہ دیا. اچھا اس میں جو ہے نا ویڈیو میں پبلک بھی دکھائی جاتی ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ لائبریری نہیں ہے, اور لائبریری میری ادھر پیچھے دفتر میں ہے. اچھا یہ میں ایڈمن تک بات پہنچا دوں گا. دیکھیں یہ جتنی بھی کیمرے کی سیٹنگ اور بیک گراؤنڈ میں کیا ہے, یہ میرا ہیڈک نہیں ہے, یہ سارے کام ایڈمن کے ہیں. چینل پہ بعض دفعہ غلط اردو میں عنوان ڈالے ہوئے ہوتے ہیں, عجیب عجیب لوگ مجھے برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں, تو میں وہ سارا برا بلا ہی ایڈمن کو پارسل کر دیتا ہوں. تو یہ میں ان تک پیغام پہنچا دوں گا. جی اور بات ہوگی نا کمپلیٹ, ارشاد ٹھیک ہے, ملتے ہیں. ٹھیک ہے ان شاء اللہ, یہ گجرا والا والے جتنے ہیں سائڈ پہ ہو جائیں. ٹھیک ہے ایک سیکنڈ. جی جی اچھا آئی وی ایف کے ذریعے جائز ہے, لیکن اس میں جینڈر کی سلیکشن نہیں کر سکتے, بس یہ ہے. رینڈملی لڑکا ہو جائے لڑکی ہو جائے جو بھی ہو جائے وہ اللہ کی طرف سے. 10 لڑکیاں بھی ہو گئی نا تو اب آپ جو خدا دے, اس میں گڑبڑ یہ ہو رہی ہے, یہ اور بین الاقوامی لا کے بھی خلاف ہے یہ, کہ اس میں لوگ پھر کہتے ہیں ہمیں لڑکا چاہیے یا لڑکی. نہ نہ لڑکا نہ لڑکی, اس کے علاوہ جائز ہے. بس اس میں یہ ہو کہ نسب میں خلل نہ ہو, یعنی احتیاط ہو اس میں.
السلام علیکم, میرا نام ہے نیاز علی, گجراوالا سے تعلق ہے میرا.
ہیں
نیاز علی, میرا نام نیاز علی ہے, گجراوالا سے تعلق ہے میرا. میرا سوال ہے کہ ایک لڑکی کا نکاح ٹوٹ گیا رخصتی سے پہلے مانگنی میں, تو اس کے لیے عدت یا کوئی
رخصتی سے پہلے نکاح ٹوٹ جائے تو عدت نہیں ہوتی, فوراً شادی کر سکتی ہے کہیں بھی. ماشاء اللہ میرپور خاص میں,
میرپور خاص سے آگے کوٹ غلام محمد.
انشاءاللہ صلو علی الحبیب. دیکھیں اسکردو کا تو میں سن کے اس لیے ہاں کر دی کہ وہاں یونیورسٹی میں میں بات کروں گا. تو اب جو آپ جو کہہ رہے ہیں وہاں میرپور خاص سے آگے, تو وہاں
ٹاؤن ہے ہمارا, کوٹ غلام محمد تحصیل ہے, تو وہاں پر میں آیا تھا. تو
کوئی یونیورسٹی ہے وہاں بات کرنی ہے,
مسجد ہے ویسے آپ
چلے اس پر پھر ہم غور کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب, انشاءاللہ غور کرتے ہیں اس پہ.